أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورہ فاتحہ الوہیت کے تعارف میں تھی اور اسماء عشرہ سے اللہ بزرگ و برتر کا تعارف کیا گیا. پانچ اسامی ظاہراً سے لفظ اللہ رب رحمان رحیم مالک اور پانچ مزمراً سے معبود مستعان ہادی منعم مدل اور سورت بقرہ مسائل سمانیہ کے بیان میں ہے، جیسے توحید، رسالت، ایمان بالآخرت، صداقت کتاب، جہاد، انفاق، آداب اور تنظیم. کچھ مسائل ضمناً چل رہے ہیں، جیسے توحید کے ضمن میں تہذیب الاخلاق کا مرحلہ ہے کہ موحد باخلق ہو، اس کا کردار اور گفتار نرالا ہو تاکہ مسئلے توحید کو نقصان نہ پہنچے. رسالت پر واردہ شبہات کا رد کیا گیا اور مفصل جوابات دیے گئے، اور اس زمن میں السیاست المدنیہ کا جو مرحلہ ہے وہ چلایا گیا کہ ملکی نظام کیسے بنے گا، اور جہاد فی سبیل اللہ اس میں دس اوصاف بیان کیے، مجاہد کے پانچ اعتقادی اور پانچ عملی، اور فرمایا اولئک هم الصادقون، اب یہ سچے مجاہد ہے، یہ اللہ کے راستے میں جان دینے میں دیانت اور صداقت سے پیش آئیں گے، ان کی مشق کی گئی ہے. اور ایسے چار قاعدے ذکر کیے جس سے ایک گھر اور ملک کا نظام بخوبی چل سکے. کتب علیکم القصاص فی القتلى، مقتولین اور مظلومین کے لیے قاعدہ شریعت سے انتقام لینا ہوگا، مقتول اور مظلوم کے حق میں قاتل اور ظالم کو انتہائی سزا دینی ہے، بھلے اس کی جان اس پہ جائے لیکن ملک میں امن قائم کرنا ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، مال کا تقسیم اور مال کا حصول اسلامی اصول اور عدل و انصاف سے ہونا ضروری ہے کہ لوگوں کی جان کے ساتھ مال بھی محفوظ رہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور روزہ فرض کیا گیا کہ لوگوں میں مشقت کا تحمل آئے. اگر افسران، ملکی حکمران میں یہ صلاحیت نہ ہو تو وہ تکالیف دیکھ کر کے پیچھے ہٹیں گے، ملک کھو بیٹھیں گے، عزت اور شرف کا سودا کریں گے. اس لیے روزہ رکھایا گیا اور روزے کے تمام اوصاف دیے گئے، اور حد درجے متقی و پرہیزگار بنایا گیا جو ایک اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنے والا نہیں. اخیر میں کہا کذالک یبین للناس آیاتی لعلہم یتقون، اللہ اس طرح مسائل سمجھاتے ہیں کہ لوگوں میں خدا کا خوف آئے. خدا کا خوف جب پورا آتا ہے تو مخلوق کا خوف نکلتا ہے. ایک دل میں اور ایک سیرے میں ایک وقت میں دو خوف نہیں ہوں گے. جب خدا سے نہیں ڈرے گا تو مخلوق سے ضرور ڈرے گا. اور جب خدا سے پورا ڈرے گا تو مخلوق سے قطعاً نہیں ڈرے گا. اور یہی اسلامی قانون کی بلندی کے لیے، ملکی نظام کے چلانے کے لیے اور امن کے قیام کے لیے ضروری امور ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، رشوت ستانی وغیرہ، حرام حربے اور چربے، ان پر سخت ترین قسم کا قطغن لگایا گیا تاکہ ملکی نظام صحیح حدود پر استوار ہو سکے. اور فروعی احکام 36 کے قریب دیے گئے، طلاق اور رضاعت اور نکاح، اور تاکہ ملک کی فضا شریعت کے مطابق بنے اور لوگوں کو حقوق عدل آداب نصیب ہو سکے. اور آخر میں انفاق فی سبیل اللہ کا مرحلہ چلایا گیا، کیونکہ کوئی کام بھی دنیا کا مال و دولت خرچ کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. جو شخص بخیل ہوگا اس کی عزت نہیں ہوگی، جو منتظم مال خرچ نہیں کرے گا اس کا انتظام دھرے کے دھرے رہ جائے، جو حکمران اپنے اہداف تک نہیں پہنچے گا وہ حکمران کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا، روزانہ اس کے خلاف بغاوت ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے ان صلاحیتوں کو استعمال کر لو. اور آخری سورت میں تنظیم و آداب کا ذکر ہے. سورت مصدر ہے حروف مقطعات سے، جن کے معانی متعینہ حکمت متعالیہ کے تخت مزمر رکھے گئے. اور یہ ابتلاء علی العلماء ہے کہ وہ تثبت کرے اور قناعت کرے. جس طرح عوام پر ابتلاء ہے تعلم کا، اس طرح علماء پر ابتلاء ہے توقف کا. سورت کو کتاب کے تعارف سے شروع کیا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ما قبل کی سورت الوہیت کے تعارف میں تھی، تو الہ کے صفت ربوبیت کا سب سے بڑا کرشمہ وہ نزول القرآن ہے. خداوند تعالی کا جس طرح کنہ نامعلوم ہے، الف لام میم میں اشارہ کیا گیا. خداوند تعالی کو پہچاننا افعال سے یا صفات سے ہے. رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح خداوند تعالی کو کلام سے پہچانو گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورت فاتحہ چونکہ الوہیت کے تعارف میں کامل و اکمل ہے، اس لیے اس کے بعد جو سورت رکھی گئی ہے توقیفاً، وہ تعارف الوہیت میں تو مفصل اور مدلل ہے، لیکن الوہیت کے تعارف کے لیے جو دستاویز آئے ہیں اس کو قرآن شریف کہتے ہیں. سب سے پہلے اس کی صداقت کا بیان ضروری تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. مومنین کے پانچ اوصاف بیان فرمائے گئے کہ یہ مصلین ہے، یہ منفقین ہے، یہ موقنین ہے، یہی مہتدون اور مفلحون ہے. اوصاف خفصہ اہل ایمان کے بیان ہونے کے بعد اب جو معاند ہے، منکر ہے، خدا کی الوہیت میں ناجائز کلام کرنے والا ہے، صفات و اسماء کا منکر یا ذات الہی کا منکر یا قرآن کی صداقت کا منکر یا نتیجتاً مخبر صادق نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یا آپ کی آفاقیت یا آپ کی خاتمیت کا منکر، ان کا نام رکھا گیا ان الذین کفروا، یہ لوگ واقعی کافر ہیں. کفر غفر کو کہتے ہیں ڈھکنے کو. کفرہ کے معنی ہے احسان سے آنکھیں بند کرنا. شکر کے معنی ہے احسان ظاہر کرنا. وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو کفران نعم اور شکران نعم جیسے آپس میں ازداد ہیں، اس طرح اسلام میں اظہار ہے اور کفر میں ستر ہے، غفر ہے اور حقیقت الوہیت کا انکار ہے. کافر، کفر یکفر. یہ کسی بھی معاند اور زندی کا آخری نام ہے، جیسے کسی بھی متقی اور پارسا کا آخری نام مؤمن ہے، مسلم ہے. اس طرح کسی بھی بدخواہ اور دینی منحرف کا سب سے قبیح نام جو رکھا گیا ہے وہ کافر ہے. فاتحہ کے اندر انہیں دوالون اور مغدوبین کہا، اور اب بقرہ کے اندر ان کی شامت اعمال اور انکار اعتقاد کو مصمم کر کے ان کا نام رکھا ان الذین کفروا، بے شک وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ کفر شک شبے میں نہیں ہوتا ہے، اگرچہ علماء علم کلام کہتے ہیں کفر کی دو قسمیں، ایک قطعی اور ایک تحقیقی، جیسے ہندو سکھ علی التحقیق جمیع اہل الکتاب، یہود اور نصارہ اجماع امت کے تحت، قادیانی مرزائی پرویزی. یہ قطعی کفار ہے، اور کچھ قطعی تو نہیں تحقیقی ہے. کسی کو تحقیق ہے تو ان کو اندیشہ ہے کہ یہ شخص جو فقہ و فقہا نہیں مانتا، چاروں امام اور چاروں مذاہب کو غلط کہتا ہے، یہ تو ابتدائے قرن کی احادیث کا منکر ہے، اور منکر حدیث منکر قرآن ہے، اور منکر قرآن منکر رسول و منکر خدا ہے، لہذا اس کے کفر میں کیا شک ہوگا. مگر تامل کی ضرورت ہے. امام ابو حنیفہ سے فقہ اکبر میں منقول ہے، آپ نے کہا لا نکفر احدا من اہل القبلہ ما لم ينکر احدا من ضروریات الدین. دینی ضرورتوں میں سے کسی اہم مہم مرحلے کے منکر کے علاوہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. دینی ضرورتیں کیا ہیں؟ جو علم میں جمیع علماء کو یکساں معلوم ہو، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر انبیاء کی باست، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث الی الخلائق و الی الجن والانس، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الی یوم القیامہ سوائے عیسیٰ مسیح کے کسی اور نبی کی آمد کا نہ ہونا، اس معنی میں آپ خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی، نئی شریعت، نئی وحی کا نزول نہیں ہوگا. یہ ضروریات دین ہے. علی تحقیق عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہونا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ورسولا الی بنی اسرائیل، اور اور عیسیٰ علیہ السلام کا طبعی بہت نہ مرنا اور ان کا رفع سماوی جسدن روحن یقظتن لا بنامن، عیسیٰ مسیح کی رفع سماوی کہ حضرت عیسیٰ مرے نہیں ہیں بلکہ ایک تکوینی نظام کے تخت اللہ نے ان کو کنارہ کش کرایا اور آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور اسی طرح انصری حیات کے ساتھ آسمان سے زمین پر قرب قیامت میں نزول فرمائے. وہ ایک مرزائی نے کسی کو کہا نا کہ یہ تو بڑے بڑے مولویوں کو پتہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر طبی موت کے آسمانوں پر گئے ہیں. تو وہ آدمی نے کہا ہمارے یہاں تو جو عورت ہے گانے گاتی ہے اس میں کہتی ہے وہ کہ پسل اورم آسمان دیکور دے اور شمس و قمر میں درختو تن فریق دینا نہ ڈبے وہی جمنگ دبل لو تو تینی خبر اگر اس سے تو نہیں ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہے. تو اس نے دوسرا پڑھا وہ عیسیٰ مر نہ دلے کن پبڑو حساب دے او دو مت دلا سپٹ ناس پہجاب دے. تو آپ کو اگر عرف سے محاورے سے تعلق نہیں تو آپ معذور ہیں، ورنہ امت اور قوم قبیلے تمام جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تبھی موت سے پہلے ایک آزمائشی رفع دیا ہے زمین سے آسمانوں کا، اور وہ آسمانی مخلوق کی طرح وہاں آباد ہے. قرب قیامت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک سپہ سالار کی طرح زمین پر نزول فرمائے. اب مرزائی پوچھتے ہیں کہ جب آئیں گے تو نبی ہوں گے یا نہیں؟ تو کم مطالعے والا طالب علم یا مزاولہ نہ رکھنے والا نام نہاد مولوی وہ جواب نہیں سمجھتا ہے، وہ تو سارا دھوکہ کر رہا ہے، وہ تو خدا ہے. وہ آپ سے کہیں کہ جب آئیں گے تو نبی ہوں گے یا نہیں، تو اگر آپ کہیں کہ نبی ہوں گے تو کہا لا حول ولا قوۃ، آپ تو خاتم النبیین کہہ رہے ہیں اور ایک اور نبی کو قیامت کے بھی قائل ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی نہیں ہوں گے تو آپ وہ کہے گا یہ تو معتزلہ کا قول ہے، عزل النبوت و اعتزال کا قول ہے، اہل سنت کا کوئی قائل ہی نہیں، آپ تو اپنے مسلک سے نکل چکے ہیں، معتزلی ہو چکے ہیں. وہ کسی غیرتی کو کہیں گے آپ کڑو پڑو خالی نان بخور اور ڈر بزن، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا یہ اسلامی عقائد کس کو کہتے ہیں. تو آپ بات سمجھ لیں ذرا، عیسیٰ مسیح بدستور نبی ہوں گے لیکن نبی کی حیثیت سے وہ شرائع نہیں رکھیں گے، شریعت محمدیہ کی کمانڈ کریں گے. پاکستان اگر سعودی عرب کا بادشاہ آ جائے، شاہ سلمان، آج کل جو سلمان بادشاہ بنا ہے اور بنتے ہی غریب تکلیفوں میں گھیرا گیا، یہ پاکستان آئے تو پاکستان کے ٹریفک قوانین کا، امیگریشن کا، تمام چیزوں کا پابند ہوگا، معزز مہمان ہوگا، مگر قوانین جو پاکستان کے ہیں ان سے گزرنا ہوگا. وہ بادشاہ اب بھی ہے، یہ نہیں کہوں گے کہ وہ بادشاہ نہیں، سب کہیں گے سعودیہ کا بادشاہ آیا ہوا ہے، لیکن وہ پاکستانی اصول اور ضوابط کی پابندی کریں گے. اس طرح عیسیٰ مسیح جب تشریف لائیں گے تو وہ بدستور نبی اور رسول ہوں گے لیکن اپنی نبوت اور رسالت کے بجائے احترام اور تقدس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرائع کا التزام کریں گے. یہی تو دعا کی گئی ہے، قبول ہوئی ہے، اور اس کے لیے اتنے طویل انتظار کرایا گیا. یہ مسئلہ عام طرز کا نہیں ہے. قرآن کریم نے بھی اس کو کئی طرز سے بیان فرمایا ہے. اور حضرت اقدس حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کتاب لکھی, عقیدت الاسلام فی حیاتی عیسیٰ علیہ السلام. کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے حیات ابن مریم. اس کتاب کے بارے میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی جو حضرت شاہ صاحب کے پائے کے عالم ہیں, شاہ صاحب دیوبند میں بخاری پڑھاتے تھے اور مولانا شبیر احمد مسلم پڑھاتے تھے. مفتی شفیع اور مولانا یوسف بنوری اور غلام غوث ہزاروی اور شمس الحق افغانی اور یا کابر علماء کے جس طرح حضرت شاہ صاحب استاد ہیں بخاری اور ترمذی میں, تو مسلم میں استاد ہیں مولانا شبیر احمد صاحب. بہت بڑے عالم, بہت بڑے بحر العلوم. شیخ الہند صاحب نے جو ترجمہ لکھا ہے قرآن کا اور تین سورتوں کے حواشی لکھے, فاتحہ, بقرہ اور سورۃ النساء, آل عمران کا کئی جیل میں ضائع ہو گیا ہے. تو آل عمران سے لے کر اور مائدہ سے آخر قرآن تک حواشی وہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے لکھے. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی شیخ الہند کے معینات شاگرد. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جو تفسیر قرآن لکھنا شروع کیا تھا, کبرسنی آزادی ہند کے افکار اور اس سلسلے میں جھیلے کاٹنا اور مالٹا کے کالے پانی میں وقت گزارنا جیسے عوارض اور موانع سامنے آئے, اور یہ تفسیر فاتحہ کے حواشی مکمل, بقرہ مکمل اور نساء مکمل, آل عمران کئی ضائع ہو گئے, صفات صحیح طرح نہ مل سکے. تو دو آدمیوں نے اس کی تکمیل چاہی, ایک ان کے جانشین اور ان کے علوم اور افکار کے امین حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے, اور دوسرے دیوبند کے متکلم مفسر اور پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے. ایک مناسب موقع پر مولانا شبیر احمد کا لکھا ہوا اور مولانا حسین احمد مدنی کا لکھا ہوا دیکھا گیا. تو شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب نے فرمایا کہ یہ کام اللہ آپ سے لے رہا ہے اور آپ ہی مکمل فرمائے. حضرت مدنی نے جو لکھا ہے اس کا نام فیوض الرحمان ہے, وہ بھی چند سو صفات ہے موجود ہے, بہت اعلی ہے. لیکن مولانا شبیر احمد نے اہتمام کیا اور اختصار بھی ایسا کیا جیسے شیخ الہند نے کیا ہے, اور حضرت مدنی کا لکھا ہوا طویل ہو رہا تھا. چنانچہ مولانا شبیر احمد کہتے تھے کہ مولانا حسین احمد صاحب تو خوب لکھ سکتے تھے لیکن سارا بار میرے اوپر ڈال دیا کہ تم لکھو. عمر میں حضرت مدنی بڑے ہیں, مولانا شبیر احمد صاحب چھوٹے ہیں, اور شاہ صاحب دونوں سے بڑے ہیں. یہ درمیان درمیان میں میں افادات سمجھاتا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں اور طلباء ہیں وہ اپنے آبا و اجداد کو پہچانیں اور ان کو اندازہ ہو جائے کہ دینی کام کس سلوک سے آگے بڑھا ہے. ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, یہ جو الوہیت کے منکر ہے, جو کتاب کی صداقت کے منکر ہے, جو مخبر صادق کی تشریف آوری اور بعثت کے منکر ہے, اور جو ایمان بالغیب کے منکر ہے اور ایمان بالآخرت کے منکر ہے, یا آپ کی وحی اور آپ سے پہلے سمائی وحی کے منکر ہے, ان کے ماننے والوں کا نام تھا اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک هم المفلحون, مہتدون اور مفلحون, جو کہ مومنین کے اوصاف ہیں. تو ان کے نہ ماننے والے کا کیا نام ہے؟ ان الذین کفروا. کفر قطعی کافر کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہوتا ہے. منکر حدیث اور ختم نبوت کا منکر, یا عیسیٰ مسیح کی حیات کا منکر, اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات کے ہاں قطعی کافر ہے. مسئلہ گمگیر تھا. ہندوستان میں علماء دین پریشان ہو سکتے تھے. مرزا غلام احمد قادیانی نے ایسا دجل اور لفظ پیدا کیا, تو اللہ جزائے خیر دے امام الاثر مولانا انور شاہ کو, انہوں نے خود ایک کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا اکفار الملحدین. اصل میں تھا اکفار المتعولین فی ضروریات الدین. عام طور پر علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم تعویل کر کے پس و پیش کرے تو اس کو کافر نہ کہے. عالم دین کا حق ہے کہ وہ علم دلیل اور برہان سے اپنا موقف بیان کر لے. اس قاعدہ کے پیش نظر بعض لوگ شاید, متعین تو نہیں کہ کون ہے, وہ مرزے اور ان کی جماعت کے بارے میں قدر متعمل تھے, تو شان ورشا صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ تعمل خطرناک ہے, اور مرزے کی تکفیر میں علماء دین کو پس و پیش نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے خود ایک کتاب ترتیب دی, امت میں اس کی نظیر نہیں, اکفار الملحدین فی ضروریات الدین. اس کتاب کی روشنی میں مولانا مفتی محمد شفیع نے ایک کتاب اردو میں لکھی ہے, ایمان اور کفر کے مسائل. اس کتاب کے بارے میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 487 پر لکھتے ہیں, بعض فرقوں کے کفر کے بارے میں مجھے بھی خلجان تھا. مولوی محمد شفیع نے ایک کتاب لکھی, سو اس کے دیکھنے سے میرا خلجان رفع ہو گیا. یہ کتاب ہے اکفار الملحدین کا اردو ترجمہ ہے, مل رہا ہے دارالشاد سے ہو, دارۃ المعارف سے ہو, اسلامیات انارکلی لاہور سے. مولوی صاحبان بعض باتیں بھی تفصیل سمجھے تاکہ عمر بھر انہیں سہولت رہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, جیسے اللہ کے سوا کسی نبی یا ولی کو کوئی غیب دان کہے, یا اللہ کے سوا کسی نبی اور ولی کو ہر جگہ موجود کہے, یا ان کو نفع اور ضرر پر قادر سمجھے, تو یہ عقائد بھی پر خطر ہے. اس کے باوجود بدتی فرقے کے بارے میں اکابر دیوبند نے ہمیشہ احتیاط فرمایا. اس کی وجہ یا تو وہ احتیاط ہے جو تکفیر کے باب میں فقہاء نے لکھا ہے, اور یا یہ کہ کتاب عام نہ تھی. جس طرح کھل کر آپ کے اور ہمارے سامنے ان کے نظریات آ گئے, اس طرح حکیم الامت مولانا اشرف علی کے سامنے نہیں تھے, یا مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کے سامنے نہیں تھے. اس لیے ان بزرگوں نے احتیاط فرمائی. میرا اب بھی یہ کہنا ہے کہ غلات غیر مقلد اور غلات اہل البدع اس عاجز کے نزدیک تو حد کفر میں داخل ہے. ایک دو ٹوک فتوی بھی ہمارا کئی سال پہلے نکلا ہے, مولوی جمیل راولپنڈی کے سوال کے جواب میں میں نے لکھا ہے. لیکن نصیحتاً للہ ولرسولہ وفی صالح امرکم, اب بھی احتیاط مناسب ہے. جنہیں شرع صدر ہے اور انہیں محقق الاثر مولانا سرفراز خان کی تصنیفات یا علامہ خالد محمود کے مطالعہ وغیرہ, مطالعہ بریلیت یا منظور نعمانی کی بوارق الغیب اور مناظر سیلانے والا, یا مفتی مہدی حسن خان صاحب شہ جہان پوری کے رد و قطح علی المبتدعہ, جو لوگ علی وجہ البصیرت دیکھ چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں تو وہ کہے, اور جن کو اس بارے میں علی وجہ البصیرت شرع صدر یا اطمینان نہیں ہے وہ احتیاط فرمائے. بالکل احتیاط کرو. احتیاط کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھے. احتیاط کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کا ذبیحہ کھائے اور اپنی رضا اور خوشی سے ان سے رشتے کرے. ان تمام چیزوں میں بھی احتیاط چاہیے, اس میں بھی احتیاط چاہیے کہ بھائی بعض چیزیں آپ کی بہت خطرناک ہیں, ہمیں خوف ہے, اس لیے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ اکبر و کبیرہ. موجودہ اہلیان بدعت کو ایک سانحہ پیش آیا تھا, اس پر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نے ایک تحریر اخبارات میں شائع کی. وہ تحریر موجودہ حالات کے مطابق تو ہے لیکن عقائد اہل حق کا ترجمان نہیں, اس میں تسامح ہے. اور مناسب ہے کہ مفصل اس کی تشریح کی جائے, اب اس کو رد نہ کہے نا, اس کی وضاحت کی جائے. اور یہ اصول یاد رکھے کہ کافر قطعی اور کافر تحقیقی میں فرق ہے. اختلافات جو مسلمانوں کے باہم ہیں ان سے کفر تحقیقی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے, کفر قطعی نہیں. اور جو واقعی کفار ہے وہ کفار قطعی عقیدی ہے. اللہ اکبر و کبیر، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ کسی کے کافر ہونے کی اگر 99 وجوہ ہے اور اس کے مسلمان رہنے کی ایک وجہ ہے، تو اس مشہور ہے نا کہ امام صاحب کہتے ہیں اس ایک وجہ کو ترجیح دے دو، مسلمان رہنے دو. یہ بھی بہت مسلم اصول ہے اور بہت خیال رکھنے کا مقام ہے، خاص کر فقی اور مفتی کے لیے بہت ہی احتیاط کا مقام ہے. دوسرا اصول امام ابو حنیفہ کا یہ ہے کہ اہل قبلہ جب تک ضروریات دین کے منکر نہ ہو ان کی تکفیر نہ کی جائے. تیسرا اصول امام صاحب کا یہ ہے کہ باہم اختلافات کے اندر جو تشدد برتا جاتا ہے وہ بھی موجب کفر نہیں، اور ان سے جو حکم پیدا ہوتا ہے وہ حکم شرعی نہیں ہے. اس کو ابن عابدین نے بھی فتاوی شام میں لکھا ہے. بعض لوگ بعض فرقوں کے بارے میں ان اصول کی وجہ سے غیر معمولی تسامح کر رہے ہیں. ایک دینی سیاسی جماعت کا ایک بڑا عالم جو فقہی نظر رکھتا ہے اور مجتہدانہ مقامات ہیں ان کے، وہ بعض فرقوں کے بارے میں بہت زیادہ تسامح کر رہا. میں نے ایک دن ان سے تین باتیں پوچھی. میں نے کہا جو موجودہ قرآن کو غیر موحا کا ہے کہ وہی سے جو آیا ہے وہ یہ نہیں، اس کو آپ مسلمان کس طرح کہتے ہیں؟ مجھے کہا یہ آپ کہتے ہیں. میں نے کہا وہ کہتے ہیں. یہ ان کی 10 کتابیں میں نے اٹھائی. میں نے کہا یہ دیکھو صاف حوالوں کے ساتھ لکھا. دوسرا یہ کہ جو شیخین ابوبکر عمر کو غیر مسلم و غاصب کا ہے، اور بی بی صاحبہ عائشہ پر تہمت زنا لگائے اور کہے کہ سورت نور حضرت عثمان نے صحابہ سے درخواست کی کہ ایک سورت بنا لو جس میں بی بی بچ جائے، وہ سورہ نور قرآن نہیں ہے، جعلی سورت ہے. میں نے کہا مجھے آپ پر شبہ ہے کہ آپ کا ایمان خطرے میں نہ ہو. اب ان کی تمام مسلم کتابوں میں یہ موجود ہے. میں نے کہا بات ان سب کے متعلق جن کا یہ نظریہ ہے، ان کے متعلق پوچھ رہا ہوں آپ سے. اس سلسلے میں عبد الماجد دریابادی نے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کو ایک خط لکھا ہے اور اسی فرقے کے بارے میں پوچھا ہے، لیکن آفرین حکیم الامت پر، واقعی صحیح معنوں میں حکیم الامت تھے، بڑے دھڑیلے سے تکفیر کی اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس طرح مجبور ہوں گے اور ہم اسلام اور مسلمانوں کو بچانے میں مجبور ہیں، لہذا ہم ایسوں کو اسلام میں داخل نہیں سمجھ سکتے. یہ امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 487 یا 587 میں ایک طویل عنوان سوال جواب کی شکل میں ہے. زیر نظر مسائل میں علماء دین کے اقوال اور ان کے آراء کا بھی احترام کرے، گھبرائے نہیں، جمہور کا ساتھ دے اور اہل حق کا ساتھ دے، اور ان بزرگوں کے بارے میں بھی کچھ احتیاط کا پہلو رکھے جو نرم گوشے کے قائل ہیں یا ان کا کوئی سیاسی مفاد ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح تکفیر بازی سے تبلیغ کا راستہ رکتا ہے. تو ان کا یہ عذر ان کے حق میں مسلب ہے. لیکن دارالافتاء والے اصول اسلام اور اسلام کا ساتھ دے, وہ حالات سے نہ گھبرائے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے متعلق سیر الاعلام میں ذہبی نے لکھا ہے, حالانکہ شاگرد ہے, وفی ہذہ السنہ اعلن ابن تیمیہ کل من کفرتہ فقد تبت عنہ. اس سال ایک سن ہے, ذہبی کہتے ابن تیمیہ نے اعلان کیا کہ جس کی میں نے کبھی تکفیر کی ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں. شمس الدین ذہبی کہتے ہر وہ شخص جس نے اسلامی عدل اور میان روی کو ایک طرف کر کے تشدد کیا, ایک نہ ایک دن وہ شرمندہ ہو. تو اس دن سے بھی بچنا ہے, ایسا نہیں کرنا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ہر اختلاف کا انجام کفر ہو, اور بھی بہت ساری سزائیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذمہ جتنا کام اس موضوع میں تھا وہ میں نے پورا کر لیا, اور مجھے امید ہے کہ جو باذوق علماء و طلباء ہے وہ تمام تر ضرورت فقہ سمجھ گئے ہوں گے. اسلام کا دفاع بھی فرض ہے اور لوگوں کا ایمان بچانا بھی فرض ہے. عوامی پراپیگنڈے سے خوف زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں کہ جی یہ تو بس کافر کہتے ہیں. مولانا اشرف علی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں, ہم کسی کو کافر نہیں بناتے, کافر تو وہ اپنے عقیدے سے بنتا ہے, ہم خالی بتاتے ہیں کہ یہ گدا ہے, یہ خچر ہے, یہ کتا ہے, ہم نے نہ بنایا ہے اس کو نہ ہم نے پیدا کیا ہے. اسی طرح ہم تو اس کے عقائد اور نظریات دیکھ کر امت کو آگاہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے شر سے بچے. ہمارا کام کسی کو کافر بنانا نہیں ہے, ہمارا کام اسلام دینا ہے, لوگوں کو مسلمان کرنا ہے. اگر کسی کے لیے تقدیر الہی میں ایمانیات نہیں ہے تو ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. آیات اسی موضوع میں ہے, اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, سواؤن علیہم, برابر ہے ان کے بارے میں, اَنذَرْتَهُمْ, کہ آپ ڈرائے ان کو اللہ کے عذاب سے, اَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ, یا نہ ڈرائے ان کو, لا یؤمنون, ایمان نہیں لائیں گے. پیغمبر کا منصب تبلیغ ہے, آپ تبلیغ جاری رکھیں. سواؤن علیہم, سواؤن علیہ کا نہیں کہا, ان کے لیے بےہودہ قوم, بےہودہ افراد جو اتنے زرین اقوال اور اس قدر شوکت اسلام کا احترام نہیں کرتے. باقی آپ کا منصب بلند و برتر ہے, اس کا یہی کام ہے کہ ہمیشہ تبلیغ جاری رکھے. آپ نے کبھی بھی زندگی بھر میں کسی کافر کے بارے میں بھی عذر نہیں کیا, جب بھی آپ کو موقع ملا آپ نے اس کو ایمان کی دعوت دی. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ سواؤن علیہم, ان کے حق میں فائدہ نہیں. سواؤن علیہ کا نہیں فرمایا, آپ کو فائدہ ہے, منصب نبوت کی ادائیگی ہو رہی ہے. یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس آیت میں جہاں مقادیر کا بیان ہے، وہاں پیغمبرانہ تسلی بھی ہے کہ حضرت آپ اطمینان رکھے، یہ قضاء و قدر کا مسئلہ ہے، قضاء و قدر میں نبی اور ولی دخیل نہیں ہوتا، کہ دفتر دخپل قسمت دچا پلاس میں نو بد برخ بچا ولے قبل والے، او دے نیکان ہوتا نیکی چور کولا نو دے بدان و ہم بدین و گختلی، او سوک لخاور ایرو پور تکڑے تخت ورکڑے، سوک لتخت را گزار خاور پسر کڑے، نستا چنیت دا شکینو سنما نو در رحمان سترگ نے ولے نگڑ لے، او دا ازل پورس دا برخو جواری وا، دا ازل پورس دا برخو جواری وا، او اے رحمان چا بیلی لی او چا گٹھے لی، فیصلہ شیوی دا مخ کیا یرا، کاش چی پختانہ دا رحمان بابا پا شوق ویلے او شرح العقائد او میبزی سرائے ویلے او کلک استاز پڑا ہوئے، یا بھی کوئی دے قسم میں دے پا خدای جکو میں مسئلے تحریر کی نہ حل کی، تحبیر کی ندی حل، مسامرہ کی بالکل حل ندی، رحمان بابا پا یہ اڑا دل گئے، یہ شیر وڑتا ہو یہ عرصہ ودا ختم کی، او که دفتر د خپل قسمت د چا پلاس پہ، اپنی قسمت کا دفتر اگر کسی کے ہاتھ میں ہوتا نو بد برخ بچا ولے قبل ولے، تو برے دن کوئی کیوں قبول کرتا، او دے نیکان و تنیکی چور کولا نو دے بدان و بدین و مختلی، او ان اچھے لوگوں کو جو اچھائی کی توفیق دے رہے تھے تو گناہگاروں نے کب کہا تھا کہ ہمیں گناہ کی توفیق دے، او سوک لخاور ایرو پور تکڑے تخت ورکڑے، سوک لتخت را گزار خاور پسر کڑے، کسی کو مٹی اور راک سے اٹھا کے تخت نشین کر لیتا ہے، اور کبھی کبھی کسی تاجدار کو سر کے بل نیچے مٹی میں گرا دیتا ہے، اوستا چے نیت دا شکینو سنما، اور جب آپ کیا ارادہ دوستی کا کرنے کا نہ تھا تو در رحمان ستر کے دیولے نہ گنڈلے، در رحمان کی آنکھوں کو مان لیتے نا، سی لیتے کہ وہ نہ دیکھتی، اور دا ازل پورت رکھو جواری وا، ازل کے دن قسمتوں کی تقسیم کا جوا کھیلا گیا ہے، اور اے رحمان اچھا بہلی لی اچھا گھٹی لی، کسی نے جیتا ہے اور کوئی ہارا ہے، فیصلے ہو چکے، اب تو خالی ظاہر ہو رہا ہے، خدا کی قسم ان چند اشعار نے تقدیر کے مسئلے کو ایسا سہل کیا کہ حکیم الامت نے تقدیر کیا ہے 656 صفحے میں اتنا حل نہیں کیا ہے، اس سے اور اغلاق پیدا ہو گیا، سخت اغلاق پیدا ہو گیا، کیونکہ عالم بہت بڑا ہے، بڑے عالم کے کلام میں سہل انگاری کم ہوتی ہے، مشکلات پیش آتی ہے، ذکر دلوی عالم پر درس کے دے کمزوری طالب علم تباہی، ابھی پوئی گی نا خبر درس ہی نا، لا الہ الا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے برابر ہے ان کے حق میں، آپ ڈرائے انہیں یا نہ ڈرائے، بشنوت یا نشنوت، بدھائے ہوئی بیت کو نب، ہم تو شور شرابا کریں گے، لوگوں کی مرضی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، سبحان اللہ، مجھے ایک آدمی کہتا ہے یار بس ایک ہڑ دو چھوڑو سروس کال اوشو تک تو رگیر دیوزے پزے وا کلا وا کلا نو دی میں بربان ناس سے مالی دلے، او اس کے ناستے پاس دے دے شی گیر دے تک سپیدا شو اڑو کی دیو خوا دے دے ادا خلق ابا گشان دے میں نو ابا گشان دے دا خلق بدل شوے، آغا خلق چمائے نکاح کڑی وا او جی دے کئی پیدا شوی آغا اس لگ گئی شوی دی هغه نه موحد پیدا دي. هغه ماشومان زلمی دي او لوی افسران دي هغه د توحید و سنت حمایت کوي. وای موږ مولانا نه سبق پیل ہے. یہ محلے کے بعض نوجوانوں سے کسی نے پوچھا آپ لوگ تفسیر نہیں پڑھتے؟ کہ یہی مولانا ہے اور ہمیں 40 سال. ہمارے مولانا تو جمعے میں بھی وہی دین بیان کرتے جو بخاری کے درس میں بیان کرتے. خبر بالکل صحیح گئی. الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے. قرب و جوار کے لوگوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور اللہ ان پر خصوصی احسان کرے اور اللہ ان کو اور ہمیں غلطیوں سے بچائے. انجام بخیر و عافیت فرمائے. مجھ فقیر و عاجز کی بے انتہا قدردانی کی گئی. بے انتہا مثال نہیں اسے. ختم اللہ علی قلوبہم, مہرے لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر. دل سے سوچ فکر ہوتی ہے وہ متاثر ہے, کان سے شنوائی ہوتی ہے وہ بیکار ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر تو پردے لٹکائے گئے. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے عذاب بڑا ہے. جرم بڑا ہے نا, کفر سب سے بڑا جرم ہے. کفر سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے, اس لیے سزا بھی سب سے بڑی ہے, اور وہ ہے ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے مہریں لگائی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر پردے ڈالے ہیں. تو وہ صلاحیت ہے جو سوچنے کے کام آتی ہے اور سننے کے کام آتی ہے اور دیکھنے کے کام آتی ہے, وہ کام نہیں کر رہی ہے. وہ مان پڑ گئی ہے, ٹپ ہو گئی ہے. اس پر بڑے لے دے ہوئی ہے تفسیر کی کتابوں میں. حقیقت یہ ہے کہ یہ تو مآل ہے, یہ ابتدائے حال نہیں ہے, یہ مآل ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ سورۃ بقرہ نزول میں 87 ہے, تو مکہ کے 40 سال نبوت کے قبل النبوہ اور 13 سال وہی کے گزر چکے ہیں. 53 سال ہو چکے ہیں, صرف 10 سال باقی ہے مدینہ منورہ کے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ مہر کیوں, اتنے بڑے وقت تک جو ناقدری کی گئی, صحیح نہیں سوچا گیا, صحیح نہیں سنا گیا اور دیکھنے کا احترام نہیں کیا گیا, تو اب ان کا وہ دل معروف ہے, ان کے وہ کان بہرے ہیں, ان کی وہ آنکھیں اندھی ہیں. اللہ اکبر. ولہم عذاب عظیم. اس عاجز اور فقیر کے خیال میں جب علماء اور مسلمانوں کے ہاں تقدیر مسلم ہے, تو زیادہ انگلیاں مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ چلو یہ تقدیر سے متعلق ٹھیک ہے نا. تقدیر کنت خدہ و تدبیر کنت بندہ. آپ کے اور ہمارے ذمہ تو تدبیر ہے, فیصلہ قضاء و قدر کا ہے, اس میں ہم اور آپ بے بس ہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ایسا کیوں ہوا ہے؟ لا یسأل عما یفعل. خدا سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں کیا ہے؟ وہم یسألون, اور جن سے پوچھا جاتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے. اللہ تو خالق ہے, قادر ہے, مالک ہے. وہ علماء نے وہ مثال دی ہے نا, جیسے ایک طبیب مریض کو دوا بھی بتاتا ہے اور پرہیز بھی بتاتا ہے. وہ مریض ایسا ظالم ہے کہ نہ وہ دوا کھاتا ہے اور نہ پرہیز کرتا ہے. آخر میں جب طبیب اس کا حال دیکھتا ہے تو اس کو کہتا ہے اب تو جو چاہے کھا, اب تو ویسا ہی بچنے والا نہیں ہے. تو یہ طبیب کی طرف سے تھوڑا ہی ہوا ہے, یہ تو اس مریض بد پرہیز کی بدحالی ہے, بد مزاجی ہے, بے اعتدالی ہے. اس لیے میں نے ایک لفظ میں اشارہ کیا کہ یہ ابتدائے حال نہیں، یہ حکم معال ہے، یہ انجام کار ایسا ہوا ہے، ایسے بن گئے یہ لوگ. لا الہ الا اللہ. سوال جواب لے دے اکڑو پکڑو الگ کس کے دیکار دے خبروں کی گوتے ہوئے. مجدد نے کہا ہے تقدیر کے معنی ہے علم اللہ و قدرتہ والخلق لا يستطيع ان يعلم علمه ويقدر قدرته. مخلوق کہاں خدا کے علم و قدرت تک پہنچ سکتی ہے؟ انبیاء و مرسلین کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کے سامنے مخلوق محض ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی عادت نہیں ہے کہ وہ افعال اللہ میں کلام کرے. مہرے لگائی اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور ان کے لیے عذاب بڑا ہے. تبھی تو ان الذین کفروا بنے پکے کافر ہوئے. لا الہ الا اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہی بیان فرمائی، قرآن آپ پر نازل ہوا، 86 سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 86 سورت. اور جو ابدی کفار تھے وہ اپنے کفر پر رہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. وَإِذْ قَالُوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. دیکھا بدر کے لیے نکل رہے تھے مشرکین، ابو جال نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کعبے کا غلاف پکڑا اور کہا اگر یہ برحق ہے اور یہ پیغمبر ہے تو ہم پر پتھر برسا. ظالم یوں کہو نا کہ اگر یہ برحق پیغمبر ہے تو ایمان دے رہے. اندازے لگاؤ کتنے سخت ہے. اگر یہ برحق ہے تو بھی ہمیں ہلاک کر، ہمیں نہیں چاہیے. ختم اللہ والا قلوب والا سمعہم والا ابصارہم غشاوہ. تفسیر مدارک میں ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قوم سبا کے لوگ آئے تھے. معاویہ نے ان کو کہا کہ بھائی تمہارے یہاں کوئی مرد نہیں تھا جو بلقیس حکومت کرتی تھی. ان لوگوں نے کہا کمکل لوگ ہر قوم میں ہوتے ہیں، آپ کے ہاں مکے کا سردار ابو الحکم عمر ابن ہشام جس کو اسلام نے ابو جہل کہا، اس نے کیا کہا ہے؟ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا اگر یہ کعبہ برحق ہے تیرا گھر ہے اور یہ نبی برحق ہے تو نے بھیجا ہے تو ہمیں ایمان کی توفیق دے. وہ کہتا ہے ہمیں پتھر مارے، ہم پر عذاب نازل کرے. تو امیر المومنین بےہودہ لوگ ہر قوم میں ہوتے ہیں. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وما هم بمؤمنین، اور وہ نہیں ہے ایمان لانے والے. جو خادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا ایمان والوں کو، وما یخدعون اور نہیں دھوکہ دے سکتے، الا انفسهم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور ان کو شعور تک نہیں، ادنا بنک تک نہیں. فی قلوبهم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی، کفر کی، عناد کی، سرکشی کی. فزادهم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض اور بڑھایا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا بوجہ ان کے جھوٹ بولنے کی. گزشتہ اہل ایمان کے اوصاف خمسہ کے بعد منکر کے لیے سزا سنائی اور حکم دو آیتوں میں، تو ایک متردد ہے، شک شبہ کرنے والا جو زبان سے کہتے ہیں ایمان لیکن دل سے نہیں مانتے، اور ایمان اصلا دل کا ہے، تصدیق بالقلب اثر ہے اور اقرار باللسان یا عمل بالارکان اس کے فرع ہے، ظہور ہے. چنانچہ ان کے دس اوصاف اور دو مثالیں بیان فرمائی پورے رکوع کے اندر. کہتے ہیں کہ یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ کافرین کے بارے میں، کافروں کا معاملہ بالکل واضح ہے، وہ دو آیتوں کے اندر نمٹ گیا، لیکن منافقوں کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے. اللہ اکبر. اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ خلاصہ ایمان ہے، اللہ اور آخرت، باقی پیغمبر پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائک پر ایمان، یہ سب تفصیلات ہیں. وما هم بمؤمنین. پھر کہتے کیوں ہیں؟ یخادعون اللہ، خادع یخادع باب مفاعلہ ہے، اور یہ طرفین سے ہوتا ہے. فصولی اکبری میں لکھا ہے کہ ایسے موقع پہ تجرید مانی جاتی ہے، تجرید یعنی طرفین سے صدور رک گیا، طرف واحد پر اکتفا کافی ہے. فصولی اکبری صرف کی مشکل کتاب ہے، اور اس کے خاصیات سب سے اعلی ہے. خدا دھوکے کو کہتے ہیں، الحرب خدع، بلیغ اس طرح عبارت ہے، الحرب خدع. اور خدا اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر درست ہو اور پس پشت صحیح نہ ہو. آپ نے اناج میں ہاتھ ڈالا، نیچے گیلا تھا اوپر سوکھا تھا، آپ نے کہا ہل اکست ہو، کیوں نچلا اس سے اوپر نہیں لائے؟ یہ تو خدا کر رہا ہے آپ. گائے اور بھینس میں دودھ بھر دیتے ہیں، آج کل انجیکشن لگا دیتے ہیں، 15 دن تک وہ خوب دودھ دیتی، اس کے بعد ختم. تو بعض بیوپاری کہتے ہیں کہ 20 دن بعد پیسے دوں گا، 20 دن بعد پیسے دوں گا. تو وہ درمیان میں آ جاتے ہیں، ان کے جو پالنے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کیا حال ہے سیٹ صاحب، کیسے ہیں، حضرت مولانا خیریت سے کہاں ہیں، پڑھا رہے ہیں. دیکھو ایسا کرو، یہ میری موٹر سائیکل لے لو، فلاں جگہ سے ذرا ٹھنڈی بہت لے لے آؤ. مابو تھا بھی بیا جبو تھا گوال جو ہے نا، وہ ٹھنڈی بوتل کا سنے تو وہ تو ہوا میں اڑ جائے گا. وہ وہاں روانہ ہو گیا، اس نے انجیکشن لگا دیا. 20 دن تو ہو گئے لیکن اس انجیکشن کا 10واں دن ہے. کبھی مال خریدا جاتا ہے تو ہمارے تو طالب علم ہوتے ہیں غریب، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، بس فرشتے ہیں جو نیچے اترے. میں نے بہت نصیحت کی کہ جب تک مال لدا ہوا نہیں ہے کہیں جانا نہیں ہوا، جس سوال نے پیدا کی. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھینس خریدی وہ 1-1 لاکھ کی ہے، ہم کو لاٹ میں ملی 50,000 کی، اس نے ان بھینسوں کو ہٹانا ہے اور اس کی جگہ 25-25 والی لگانی ہے. اور ان کو پتا ہے کہ 50-60 بھینسوں میں کون 1-1 پہچانتا ہے. تو جو ہمارے ساتھی ہیں نا، ان کو کہتے ہیں او ہو یار آپ کے مولانا کی کیا برکات ہے، پوری دنیا ان کو مانتی ہے، وہ ہوٹل والا نہیں جو اندر بیٹھا ہے وہ ایسی تعریفیں کر رہا ہے، وہ آپ لوگوں کو بلا رہا ہے، کہتے ہیں حضرت کے شاگرد آئے ہوئے ہیں، ذرا ایک ایک کپ چائے پی لے، اور اس کو کہا ہے کہ یہ کیک بھی ہے، تھوڑا سا مرغ بروس بھی ہے، یہ بھی دے دو. یہ کیک بروس چائے میں لگ گئے، آ کر کے ادھر انہوں نے نو بین سے تبدیل کی. جب مال آیا میں نے دیکھا تبدیل ہے، میں واپس جا کے منڈی میں پتہ کیا، ایک ممتاز نام کا وہ کہتا طلبا کو اندر جا کے چائے کے لیے بلایا، کھیٹ میں ڈیرا گلا بازا ہماری دکھیٹ واوری بیٹھی کی گی نا. یعنی انسان کی طبیعت میں خدا ہے، ایمان و اسلام نے برکتیں عطا کی، ان کو صدق پر آمادہ کیا. الحمدللہ جہان میں ایک ملک میں نے دیکھا ہے سعودی عرب، خدا کی قسم حیران ہو جائے گی، یہی افغانی جو یہاں زندہ انسان کا چمڑا بیچتے، یہی فیصل آباد گجراوالہ والے جن پر تعجب کریں گے کہ یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ وہی دکان میں بیٹھے ہوئے خدا کی قسم اولیاء ہے. مدینے کی ہواؤں نے کیا ٹکانے لگا دیا. ہمارے ایک ساتھی نے سودا کیا، اور سودا کرنے کے بعد رات کو حساب کیا تو مجھے کہا دکاندار کے 800 ریال رہ گئے، چلو اس کو جاتے ہیں ریال دیتے ہیں. مدینے کے بازار میں بیٹھا ہے، ہم توبہ کرنے آئے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کا ریال لوٹنے کی. صبح 8-9 بجے صبح فجر کے ساتھ دکانیں کھلتی ہیں، ہم ان کے پاس گئے، ہم نے ان سے کہا کہ کل آپ سے یہ تمام چیزیں ہم لے گئے، 800 ریال آپ کے ہماری طرف رہ گئے، یہ لے لو. اس نے کہا صبر کرو. اس نے وہ تمام چیزیں دوبارہ چیک کی جو ہمیں دی تھی، اس نے کہا میرا حساب صحیح آ رہا ہے، میں نہیں لوں گا، میں کیوں غلط چیز. آج 15ویں صدی میں بھی مدینے میں ایمان موجود ہے. سبحان اللہ. اور میں نے ایک کپڑا خریدا، اور اس کپڑے پر مجھے ایک اشکال ہوا. اس نے مجھے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ پیسے رکھ لیں، کپڑا چھوڑ دیں، اگر اس سے بہتر مل گیا تو آپ خرید لیں، جب آپ راضی ہوں گے تو سودا ہوگا، ورنہ قطعاً میں پیسے نہیں رکھوں گا. میں نے اس کو کہا کہ نہیں مجھے کپڑا واپس نہیں کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ مطمئن نہیں ہے، لہذا وہ ریال اٹھا کے باہر رکھ دیے، دکان کے باہر رکھ دیے، شک والا پیسہ نہیں ڈالوں گا، میں ایمانداری سے کاروبار کرنے مدینہ آیا. خدایا مدینہ اور مکے کی قیامت تک حفاظت فرما، انسانوں کو انسان بنا دیتا ہے بالکل. ایسے ایسے واقعات حیران رہ جائیں گے. یہی لوگ اس پاکستان سے ہمارے اس محلے سے گئے، وہاں بالکل علیحدہ ہے، وہاں شان و شوکت ہی ہو رہے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. منافق یہ مدینے میں پیدا ہو گئے تھے، مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں کفر کا غلبہ تھا اور مسلمان مغلوب تھے اور پریشان تھے. مدینہ منورہ میں اسلام کو غلبہ عطا ہوا اور مسلمانوں کے زور سے ڈر کر، بعض لوگ درپردہ کافر ہوتے تھے اور ظاہر اسلام کرتے تھے، ان کو منافق کہتے ہیں. نافقہ ایک ایسے سوراخ کو کہتے ہیں جن کے دونوں طرف کھلے ہو، نفق سرنگ. اور نافقہ ایک جانور بھی ہے، مفسرین کہتے ہیں جو نہ اندر ہوتا ہے نہ باہر ہوتا ہے، درمیان میں رہتا ہے، مذبذبین بین ذلک. وممن حولکم من الاعراب منافقون. وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق. اللہ فرماتے ہیں آس پاس حوالی میں کچھ منافق ہیں اور مدینہ منورہ میں. امام ابو حنیفہ حج کے لیے آئے تھے, مدینہ منورہ میں امام مالک سے ملاقات ہوئی, تو مالک نے پوچھا کون ہو, آپ نے کہا کوفی ہوں. انہوں نے کہا الکوفی لا یوفی, کوفے والے بڑے بے وفا و غدار ہیں, علی کو قتل کیا, حسن کو قتل کرایا, حسین کو کربلا میں تن و تنہا چھوڑا. تو امام صاحب نے یہ آیت پڑھی وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. تو امام مالک نے فرمایا أَظُنُّهُ أَبَا حَنِيفَةَ, میں خیال ہے کہ یہی ابو حنیفہ ہے, کیونکہ قرآن پر اتنی بڑی نظر امت میں ابو حنیفہ کی. مطلب یہ کہ کیا منافق, مدینے کا ہر شخص منافق ہے, اللہ نہ کرے. آخر قرآن کہتے ہیں کہ مدینہ میں منافقین ہیں, کوفے میں بے وفا بھی ہے لیکن اہل ایمان و اہل وفا بھی. کچھ اہل وفا اور اہل جنوں میں خانے کو توڑنے آئے تھے, دہلیز کو چوم کر چھوڑ دیا, دیکھا یہ پتھر بھاری ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر بیان کروں گا. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں, خزائن الارفان مولوی نعیم الدین صاحب نے احمد رضا خان کے کنز الایمان کے لیے حاشیہ لکھا ہے. مولوی احمد رضا خان صاحب نے قرآن شریف کا ترجمہ لکھا ہے, اس کا نام ہے کنز الایمان, اور ان کے بہت بڑے شاگرد ہیں نعیم الدین مراد آبادی, اعلی حضرت اس کو صدر الافاضل کہتے تھے. اور ایک شاگرد ان کا اور ہے, وہ ابجد علی دعوے, وہ فقی بڑا ہے, خان صاحب کو ان پر فقہ میں بڑا اعتماد تھے, اور انہوں نے بہار شریعت لکھی ہے جو ایک قسم کے بہشت زیور کا جواب ہے. بہار شریعت, ان کو خان صاحب بریلوی صدر الشریعہ کہتے تھے, صدر الافاضل نعیم الدین کو اور صدر الشریعہ ابجد علی کو. اس مولوی نعیم الدین صاحب نے کنز الایمان پر حاشیہ لکھا ہے, جیسے مولانا شبیر احمد صاحب نے شیخ الہند کے ترجمے پر تین سورتوں کے علاوہ کل قرآن پر حواشی لکھے, تفسیر عثمانی کہلاتی. اس حاشیے میں مولوی نعیم الدین صاحب نے اس جگہ لکھا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ, دیکھو ہمایوں کہیں ہو تو وہ مولوی نعیم الدین صاحب کے خزائن لے آئے, وہ جانتا ہے سب. ہمایوں مغل آرام سے لے آئے, میں پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ میں لطیف رمز ہے, اشارہ ہے کہ کسی کو بشر کہنے میں ان کے کمالات کی نفی لازم آتی, اور انبیاء کو بشر کہنا کفار کا دستور, مسلمانوں کے اخلاق سے دور. یہاں لکھا ہے, اب تو انکار کر رہے ہیں نا کہ ہم نے بشریت کا انکار نہیں کیا, یہ صاف انکار ہے اس جگہ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کفار کا دستور ہے نبی کو بشر کے. اول تو بے موقع بحث شروع کر دی, جیسے وہ مما رزقناہم ينفقون پر فوراً لکھ دیا, اس سے تین یا چھ نمبر سی اٹھارہویں دسواں بیسواں ثابت ہو گئے، بغیر تاخیر کے ثابت ہو گئے، بس دیر ہو رہی تھی، ادھر بریانی ٹھنڈی ہو رہی تھی. اب پہلے شریعت کے مطابق کر لو گے پھر ثابت کرو. ورنہ کوئی کہے گا کہ جی جوا کھیلنا اور تھیٹر جانا اور سینما بنانا وہ بھی اس سے ثابت ہو گیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ افعال شرعاً غلط ہے. ہمارا وہی اشکال یہاں بھی ہے کہ تیجا چیلم برسی کونڈے اورس یہ تمام کے تمام افعال شرعاً غیر ثابت ہیں، اس لیے عموم مفید نہیں ہے. دعوی خصوص اور دلیل عام کم از کم عالم کا کام نہیں ہے، عالم دین کی شان نہیں ہے. اور بڑی جلدی تھی ان کو کہیں دیر نہ ہو جائے، تیجے میں بیسویں میں چیلم میں برسی میں اورس میں بس فوراً ثابت ہو گئے. یہ لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے مگر اپنے آپ کو، کیونکہ دھوکہ دہی کی سزا انہی کو ملے گی اور ان کو بہت معمولی سمجھ میں نہیں. شعور تو حیوانات کو بھی ہوتی ہے، جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جب وہ چارہ لاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اللہ اکبر، جب وہ ڈنڈا اٹھاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے. ہماری ایک بلی کی شادی ہوئی بہت طویل و عریض، تمام گلشن کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اس میں براتی تھے. میں بھی بڑا حیران تھا کہ اتنی لمبی چوڑی شادی تو میں نے کسی سرکاری افسر کی بیٹی کی نہیں دیکھی. بس جہان کے بلے جو یہاں مہمان ہیں، نیلے پیلے ڈیلے. خیر آٹھ دس دن بعد جب شادی ٹھنڈی ہو گئی تو وہ بلی آ کے میرے پاس بیٹھنے لگی. میں نے کہا نہیں میرے پاس نہیں بیٹھے، اب میں آپ سے بہت خفا ہوں، اتنی لمبی چھوڑی شادی کوئی کرتا ہے؟ ختم ہی نہیں ہو رہی. یہ آٹھ دن تک جو آپ براتی میں دوڑ رہی تھی تو میرے پاس نہیں آئی. ان میں ایک بلہ تھا وہ بڑا خطرناک تھا، وہ جا نہیں رہا تھا، تو یہ میرے پاس بیٹھ کے مجھے اشارے سے کہتی ہے کہ اس کو مارو. میں نے کہا آپ کے مہمانوں کو میں کیوں ماروں، آپ نے شرارت کی ہے تبھی تو وہ آیا ہے. آپ یقین کر لیں مسجد میں قرآن سامنے ہے، میری لاٹھی کو گرایا اس بلی نے، وہ بلہ بھاگا. ایک قسم کا مجھے اشارہ کیا کہ یہ لو مارو، میں نے کہا نہیں میں نہیں ماروں، یہ سب آپ کے مہمان ہیں. اتنا شعور اللہ نے ان کو دیا ہے کہ اس شخص کے قریب میں بیٹھ جاؤں گی تو اب یہ ٹھنڈی شادی ختم ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. فقہا نے لکھا ہے نا کہ ایک جانور اس کی آنکھ کا عیب کیسے معلوم ہوگا؟ واہ واہ واہ، نور العرفان لائے. یہ نور العرفان احمد یار گجراتی کی ہے، وہ دوسری ہے خزائن العرفان، اس کے والد ہے وہ نعیم الدین مراد آبادی، یہ دوسری چیز کا ہے. تو فقہا نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ بھائی قربانی کے جانور میں عیب کہتے ہیں کہ ربع سے کم ہونا چاہیے. ربع یہاں کل کے حکم میں ہے، اکثر کے حکم میں، جیسے مقدار مسا میں کئی جگہ ربع کا مقام اکثر کے ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک آنکھ اس کی صحیح ہے قربانی کا جانور، ایک آنکھ خراب ہے. تو کہتے ہیں اس کی وہ خراب آنکھ جو ہے نا وہ باندھ دو، کپڑا باندھ دو اس کو، اور گھاس اس کے سامنے لاتے رہو، وہ اشارہ کرے گی کہ لاؤ، وہاں نشان لگا لے. گائے تک اتنی جگہ ہے، اب وہ صحیح آنکھ باندھ دو اور یہ خراب آنکھ کھولو اور وہ گھاس لاتے رہو، ایک جگہ آ جائے گی وہ اشارہ کر لے گی, اس کو نظر آیا نا, اب نشان لگاؤ, دونوں کے درمیان فاصلہ دیکھو, اگر ربع سے کم کم ہے تو قربانی جائز ہے, اگر ربع یا ربع سے زیادہ ہے قربانی میں. فقہا کو دیکھو ذرا کیسے اللہ تعالیٰ نے کامل فہم عطا فرمایا. اللہ اکبر و کبیر. فی قلوبہم مرض, ان منافقوں کے دل میں بیماری ہے, مرض النفاق, مرض البغی, مرض العداوہ. مرض, مرض مت کہو, یہ تو اردو ہے, عربی میں زواد کہاں ہے, کیوں اپنی نمازیں برباد کر رہا ہوں. خواہ خواہ آپ کسی عرب کو کہو انا مریض, وہ کہے شیخ اشتغل, اس کو کہو انا مریض, تب جا کے وہ کہے گا شفاق اللہ. علماء دیوبند میں جو نقصان آیا ہے, میں نے محقق الاثر کو جا کے کہا, میں نے کہا آپ نے تنقید متین میں لکھا ہے کہ اکثر اہل حق زواد کہتے, آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا ہمارا, یہ کیا لکھ دیا ہے, ہم کیوں زواد کہیں, ہم تو دعات کہیں. حرمین شریفین دونوں جگہ کی قرات اور تلاوت آپ سنتے ہیں, الحمدللہ اللہ ہمیشہ سنائے رکھے, دعات پڑھتے ہیں, زواد جانتے نہیں. یہ وہ لفظ ہے جو مولانا نے لکھا ہے نعیم الدین صاحب نے. اللہ اکبر. ومن الناس سے فرمانے میں لطیف رمز یہ ہے کہ یہ گروہ یعنی انبیاء بہتر صفات سے خالی ہے. کیسا نسخہ لیا ہے اللہ, اس آدمی کو نظر لگ گئی, کوئی اور نسخہ اٹھا لایا خدایا, اور جلدی بھاگتا ہے, جلدی بھاگتے ہو تم, کوئی تفسیر لکھنے بیٹھے ہو گیا, یہاں رہو تجھے پتہ چلے, کہیں سے پرانا نسخہ اٹھا لیا. آپ غور کریں کہ دینی کام کتنا مشکل ہے, جس پر ہمیں ناز ہے ان کا یہ حال ہے صلاحیت کا, کہیں سے کوئی نسخہ اٹھا لا, بھائی جس میرے مطالعے میں وہ لایا کرو. آپ میرے خیال سے مسلوب العلم ہوتے جا رہے ہیں. یہ دیکھو لکھا ہے, باقی صفحہ کیا ہے, یہ کیا لکھا ہے, اس میں یہ نکالو, یہ صفحہ ہے, یا نکالو. بھاگتے کیوں ہیں جلدی, کیا کھڑا ہو جاؤ. اب اگر وہ نسخہ لاتے جو میرے مطالعے میں, تو یہ حشر ہوتا کہ تم بنا رہے خام خا کی. اہل باطل کو اس سے بھی موقع ملتا ہے. ہاں تو ذرا خیال کر کے لایا کرو, آئندہ کے لیے نسخہ نہ لائے کوئی قدیم نسخہ ہے. ہاں کہ یہ گروہ صفات انسانی کمالات سے عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا, یوں ہی کہا جائے کہ وہ بھی ایک آدمی مسئلہ. اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والے کو کافر فرمایا گیا, اور در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے. لا الہ الا اللہ. اب یہ قسم قسم کی تاویلات کر رہا ہے. اس زمانے کے جو ان کے علماء ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ ہم بشر کے منکر ہیں, کیونکہ بہت سخت گرفت ہو گئی اس میں، اس میں دونوں ٹانگوں سے پس گئے. انبیاء اور مرسلین کا بشر ہونا اظہر من الشمس. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. یہ دیکھیں، آپ پہاڑ ہٹائے، نہر جاری کرے، چشمے نکالے، باغات ہو، آپ کے خزانے ہو، قل سبحان ربی، آپ فرمائیے میرے رب کے لیے پاکی ہے. اس کا ترجمہ یاد رکھو، اردو میں اس طرح کہو سبحان ربی، یہ کام میری رب کی، میرے رب کی قدرت میں ہے. سبحان ربی، سبحان اس کو کہتے ہیں کہ عیوب نفی ہو جائے، کمالات ثابت ہو جائے. یہ کام کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، یہ اللہ کا کام ہے. پہاڑ ہٹانا، نہریں چالو کرنا، باغات لگانا، خزانے صاف کرنا. قل سبحان ربی، میرے رب کی تقدس کی قسم، هل كنت الا بشرا رسولا. یہ دیکھ، میں تو خالص بشری پیغمبر ہوں، رسول بشری ہوں. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. گزشتہ زمانے کے لوگ بھی اس لیے کافر ہوئے کہ انہوں نے انبیاء کی بشریت پر اعتراض کیا. وہ چونکہ بشر مانتے تھے تو نبی نہیں مانتے تھے، اور یہ نبی مانتے ہیں تو بشر نہیں مانتے، بات ایک ہی ہے. آیت سے منکرین اور مترددین بشریت کا سوئی انجام واضح. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. دعات راجح ہے، اور دعات کا تکلم اختیار کر لو اور زواد سے پیچھے ہٹو. یہ فحش خطا اہل حق کے ہاں صادر ہوئی. اور وہ جمال القرآن کا حاشیہ مولانا اشرف علی کا نہیں ہے، وہ قاری امین الدین کا ہے. وہ قاری امین الدین کوئی اور آدمی ہے. باقی پانی پتی اور دودھ پتی، وہ ویسے اچھے لوگ ہیں، لیکن قرات علی لہون الرب پڑھنا ضروری ہے. پیغمبر کہتے ہیں اقرا القرآن علی لہون الرب، مشکات فضائل قرآن. اور عرب حرف زواد نہیں جانتے، وہ دعات جانتے. ہمارے فقہا نے کہا ہے جو دعات کی جگہ زواد پڑھے فسدت صلاتو ولو اعتقدا لبانت انہ امراته وسوار مرتد زلت القاری محیط برہانی. بہت خطرات لکھے فقہا کرام نے. پتہ نہیں تھا، اللہ معاف فرمائے، بس پتہ چل گیا ہے، اس سے پیچھے ہٹو، بدعات کا تلفظ کرو، زواد واد نہ پڑھا کرو. ہمارے قاری صاحب بھی جب میں نہیں ہوتا تھا زواد پڑھتے تھے، کیونکہ پانی پتیوں کا شاگرد ہے، اور جب میں ہوتا تھا تو دعات پڑھتے تھے. تو جب میں نے حج کے لیے بھیجا الحمدللہ، عمرے کے لیے، وہاں سے جب آیا تو پھر پورا سمجھ گیا. یہاں کراچی میں ایک بہت بڑا دینی ادارہ ہے، 50-60 کلاسیں قرآن کی ہوتی ہیں. میری نظر میں پورے پاکستان میں اس جیسے ادارہ نہیں. سالانہ تقریب دعا کے لیے مجھے بلاتے تھے، اور وہ قرآن بچے سناتے تھے، وہ سب زوادی. توبہ، میں نے اس پر گرفت کی اور ناراضگی ظاہر کی. تو مجھے بدستور بلایا اور میرے سامنے انہوں نے دعات پڑھا، اور اگلے دن پھر زواد پڑھنے رہے. بڑی مصیبت ہے. تو یہاں تشریف لاتے ہیں، بزرگ جو ادارے کا بڑا محتمم بانی ہے، اللہ ان کو صحت دے، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی خدمات قبول فرمائے. تو انہوں نے تب ذکر کیا کہ اہل بدعت جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، اور وہاں سے سیدھے نہیں ہوتے، اسی طرح ہی آتے ہیں. میں نے کہا اگر کوئی اور ایسا وہاں جائے اور آئے اور بدلے نہیں تو وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہی بدبخت ہے. میں نے کہا آپ 10 طالب علموں کو، قرآت والوں کو لے کے ہر سال عمرہ کراتے ہیں، آپ ان دنوں میں نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا حرمین میں. میں نے کہا تو حرم میں کوئی قاری امام ہے جو زواد پڑھتا؟ سب پکے دعادی. آپ ان کو کیوں قرآت کے اندر زواد منہ میں دے رہے ہیں؟ ہاں وہاں ان کی عاقبت برباد کر رہا ہے. بچوں کو پڑھانے والوں پر بھی محتمیمین اور ناظمین نظر رکھے، یہ ان کی جائیداد نہیں ہے، نہ ان کے نام رجسٹرڈ ہے. پورا خیال رکھے کہ یہ دعائیں کس طرح یاد کراتے ہیں، بٹھاتے کس طرح ہے. کوئی بہت زیادہ خیال رکھتا ہو تو اس کو یاد کراتے ہیں، کسی کا کوئی سرپرست نہ ہو، پوچھ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کل والا پڑھو، کل والا پڑھو. قاری جب بچے کے ساتھ بدترین ظلم کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں پرانا پڑھو، پرانا پرانا کیوں پڑھے؟ آج نئے سبق دے دو نا. نئے سبق دینے میں اس کا وقت لگتا ہے، وقت لگانا نہیں. مجھے اپنے ادارے کے ناظمین سے بھی یہ شکوا کہ کلاسوں کو صحیح طرح نہیں پہنچتے، ان کا بھی حال معلوم ہونا چاہیے ہفتہ 10 دن میں. بلکہ بعض مدارس میں تو یومیہ تختی کا پتہ چلتا ہے، یومیہ افراد مقرر کرے اور لوگ رکھے کہ اس کی نگرانی وہ کرے، لیکن بہت زیادہ ضروری. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. مرض ایک عارضہ ہے جو عناصر اربع کو لاحق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں 4 عنصر ڈالے، اس میں پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے. ان میں کوئی عنصر بھی اوپر نیچے ہوا تو آپ کہیں گے سر میں درد ہو رہا ہے، کوئی کمر ٹوٹ رہی ہے، کوئی گرانی ہے بہت زیادہ. عناصر اربع میں فرق آیا ہے. حکیم طبیب نبض دیکھتا ہے، وہ معلوم کرتے کہ صفرا زیادہ ہے، بلغم زیادہ ہے، کیا رطوبت بڑھ گئی، یبوست بڑھ گئی، کس چیز میں فرق آیا، وہ اس کا علاج کرتا ہے. نچے علاج میں نہ مرض قبول نشی، نہ پا حکیم نہ یونان باندھے زسکڑا. رحمان بابا والی لا الہ الا اللہ. جس وقت مرض معلوم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تشخیص، یہ اب بھی موجود ہے. اور بڑے بڑے حکیم اور طبیب دنیا میں ہیں جو نبض پکڑ کے آپ کو پورا بتا دیں کہ آپ کو کیا تکلیف. یاد رکھنا ان کی کمی نہیں. کمی کس چیز کی ہے کہ یہ دوائیاں نہیں جانتے. وہ باریک دوائیاں وہ تو چھوڑو، اجوائن اور سونف کا فرق نہیں جانتے. سپیرکیوں کا آگر ہے بھیجنے دے میں صحیح علاج ہوتی نہ وہ ڈنگر ایسے گٹ بوڈے لگو رہے ناستے. اس لیے تشخیص طبیب و حکیم کی مسلم ہے، لیکن دوا اس کو کہتے ہیں تجویز، اس میں بہت کمی ہے. اور تجویز کے بعد پھر ہوتا ہے تحمیہ، پرہیز کرانا کہ یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے اور چند دن کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. کامیاب حکیم یا طبیب جب کسی مریض کے مرض کو دیکھے تو اول تشخیص کرے گا، تشخیص میں اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے پھیپھڑے میں سو رہا ہے، اور یہ اس لیے کہ یہ گرم آیا تھا اور ٹھنڈا پانی پی لیا، اور ٹھنڈا پانی پینے سے سانس متاثر ہوئی، پھیپھڑا تیز چلا، تیز رفتاری میں پھیپھڑے کے اندر ورم ہو گئے، علاج نہیں ہوا، سوراخ بن گئے. اب دیکھو یہ، اب اس کو ایسا علاج دینا ہے کہ ایک تو اس کی سانس صحیح رہے، تیز نہ چلے، اور دوسرا اس کو کھانسی بالکل نہ ہو، کیونکہ کھانسی میں پھیپھڑے کے سوراخ اور کھل رہے ہیں. تو ایک تشخیص ہے، دوسرا تجویز ہے، اور تیسرا تہمیہ ہے. بس ان تین نکات پر پوری طب و حکمت دنیا میں قائم ہے. افسوس صد افسوس، جہان حکیم اور طبیبوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن دوا جب بھی دی ہے تو بجائے فائدے کے نقصان ہوا ہے، کیونکہ دوا کی تجویز میں بہت کمزور ہے، بہت کمزور. اگر کوئی حکیم طبیب دنیا میں ایسا ملا کہ جو ادویہ پہچانتا ہو، پھر وہ ہر مرض کنٹرول کر سکتا ہے، ہر مرض. اللہ اکبر. پھر ان میں لحاظ بہت کم ہے، انگریزی طبقے میں لحاظ بہت زیادہ ہے. کسی انگریزی ڈاکٹر کو پتہ چلے کہ فلاں دینی ادارے کا عالم آئے ہیں، استاذ آئے ہیں، وہ فوراً کہے گا ہاں بھائی بلاؤ، بلا لو، ان کا وقت ضائع نہیں کرنا. لیکن حکیم اور طبیب یہ آپ کے اوپر اپنی حکومت جاری کرے گا کہ بیٹھا رہے. کہتے ہیں شیخ الحدیث تو وہاں کے ہیں، یہاں تو بیمار ہے. اللہ اکبر. اور خدا کی قسم، انگریزی طبقے میں میں نے ایسے با اخلاق دیکھے ہیں، ڈاکٹر عبدالصمد جیسے شخصیت جس میدان کا شاہ سوار ہو، وہ میدان ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پوری دنیا عالم اور طالبوں سے آباد ہے، جب یہ آئے تو ہمیں اور کوئی کام نہیں کرنا ہے، صرف ان کا کام کرنا ہے. وہی تاس روغ جوڑو صحیح نور دنیا میں سکو خدے دے عالمان زموں کا طالبان رونا روغ جوڑ لری چنئی سب نبی دنیا پہ آباد ادا وہ دزڑ دا سر محبت کے. الحمدللہ. اور ایک حکیم ہے وہاں، کون سی جگہ ہے وہ، سوات میں آخر میں جا کے جہاں وہ کینسر کا علاج کرتا ہے، شارجہ، دماغ دے خراب دے سا دماغ خراب شوی آگے نمک کے شانگلے پسی بیا راضی کا ناخر تھا. آگا مشہور مولانا خان بہادر سے وہاں کہتے ان کی قبر بالکل نیچے ہے، مولی ولی اللہ ہے وہاں. ایسا مشہور دے دے مرد قبول لے کا آغاز سن بھی دے طالبان میں مر میں قبول لے خالتا نہ شبد لے. کسی زمانے میں وہاں خان بہادر مولانا تھے، وہ شیخ الہند صاحب کے براہ راست شاگرد تھے. بعد میں ایک مولوی عبدالرؤف تھے، جماعت اسلامی سے تعلق تھا. آج کل اس کا لڑکا ہے ولی اللہ نام ہے، ولی صاحب کہلاتے ہیں حکیم. ایسا ان کے ہاں جانا ہوا، بس 15 منٹ باقی تھے ہمارے پہنچنے میں. میں نے کہا میں کراچی سے آیا ہوں اور میرے ساتھ استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب، 100 سال عمر تھی ان کی، وہ بھی ہے. لیکن اس نے کہا نہیں، مجھے تو امیر مقام نے گاڑی دی ہے قیمتی ہو، میں جا رہا ہوں بانڈا کے کورد ہے، مارتنگ میں ہے. میں جب وہاں پہنچ گیا ہماری گاڑی ٹھیک ہوئی ہے، 15 منٹ گزرے تھے اور دکان بند کر کے چلا گیا. یار ہوسما ہوسا رانا میں نے کہا اس کے پیچھے تو جانا ہے. ایک شمس شمس کہلاتا تھا, اس نے کہا میں لے کے جاؤں گا 500 روپے لگیں گے. میں نے کہا 1500 روپے لے لو لیکن تسلی سے چلو. پورا پہاڑ کے اوپر کہیں جا کے باندھ ڈالا. میں نے وہاں جا کے ان کو کہا کہ وہاں تو انگریزی طبقے کے لوگ ہیں اور وہ ہمارا نام سن کر کے وہ کہتے ہیں 2 گھنٹے انتظار اور کریں گے, آپ تسلی سے آئے, آپ جلدی نہ کریں, آپ عالم دین ہو کر کے اور مولوی صاحب کہلاتے ہیں آپ. کہنے لگا غلطی ہو گئی ہے, یہ پہاڑ سارے آپ کے شاگردوں سے بھرے ہوئے, ہر طرف آپ کے طلباء اور فضلاء ہیں. میں نے کہا تو کیا قدر کی آپ نے. بہت کوشش کی اگلے دن بھی, لیکن میں نے کہا اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں جان اور صحت ہے کہ اگر آپ کے دوا سے میری موت ٹلتی ہے تو میں موت کو اختیار کروں گا, آپ کی دوا پر لعنت بھیجتا ہوں. آپ کے یہ اخلاق دیکھے تھا, ہمیں پہاڑوں میں پوری رات چلایا آپ. وہ دوا یہاں تک بھیجی, بہت دفعہ بھیجی. مولانا محمد احمد صاحب شیر گڑھ کے, ان کے بھتیجے ہیں وہ. مولانا نے بھی مجھے خط لکھا معافی مانگی, وہ ہمارے بزرگ تھے عالم با عمل, اللہ غری کے رحمت کرے. لیکن میں نے کہا اس کی دوا نہیں کھانی, اور کوئی ایک مریض بھی ان سے ٹھیک نہیں ہوا ہے. غلط جھوٹا پروپیگنڈا پوری دنیا میں, ایک مریض کینسر کا علاج وہ کر رہا ہے. پھر امریکہ اور جاپان اور برطانیہ کس دن کے لیے بنے, کینسر کا علاج کر رہا ہے. ارمان دن قرآن شریف مکھ تر سویل نشم. وہ ایک زمانے میں بادشاہ کو پتہ چلا کہ لوگ گالیاں بہت دے رہے ہیں. بادشاہ نے پابندی لگائی, جس نے ایک گالی دی نہ 5 روپے جرمانہ ہوگا. اور 5 روپے کے 2 بیل ملتے تھے کلبا چیوی میں کولا. ایک آدمی ہل چلا رہا ہے, وہ ایک بیل بیٹھ گیا, اس کو کوشش کر رہے اٹھانے کی, وہ اٹھتا نہیں, بہت غصہ ہو گیا. بیل کو کہتے ہیں ہو تو وہی مگر کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں, 5 روپے جا رہے. یہ خو مانگا وہ سویل نہیں شم قرآن بقید بروت تر سو وے خو مانگا وہ سویل نہیں شم 50 روپے رانا زین. لا الہ الا اللہ فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماریوں میں خطرناک بیماری دل کی ہے. اللہ اللہ, دل تو ایک لوتڑا ہے خون کا, آنسو میں کہیں بہاؤ گا. دل کا کیا کہنا ہے یہ دیوانہ, اور اس کے کوچے میں پھر لٹایا گیا. ویدا زڑ گے ندشین کاڑ د سہرا دے, او پ زخمی زڑ گچ دے او ن دڑ دے دو. دل کے آچید ہے ہم روح میں اتر جاتے ہیں, تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم فی قلوبہم مرض. بخاری شریف میں نعمان ابن بشیر کی مفصل حدیث ہے, پہلی جلد میں بھی اور ثانی میں بھی. الا ان فی البدن مدغۃ, انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. سبحان اللہ, گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتڑا ہے, جسم سنوبری, جب وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوگا, اور جب وہ گڑبڑ ہوا آنکھیں کم دیکھے گی, دانت چبا نہیں سکیں گے، سینے میں درد رہے گا، آزا ڈیلے ہو جائیں گے. بادشاہ کمزور ہے، جسم کا بادشاہ تو دل ہے. سبحان اللہ و بحمدی. ما سمی القلب الا انہ یتقلب، وما سمی الانسان الا لانسہ. انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں محبت کا مادہ ہے. کپڑا بھی اچھا لگتا ہے، کھانا کیسے خوشبو آ رہی ہے، گاڑیوں کو دیکھتے کہتے ہیں ہاں یہ بڑی اچھی گاڑی ہے بھائی کس کی ہے، کتابیں دیکھتے ہیں سبحان اللہ کیا آلہ چھپائی ہے، کیا زبردست آباد. ہر چیز سے اس کو محبت ہوتی ہے. اور دل کو، قلب کو، قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تقلب بدلتا رہتا ہے. حدیث میں ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو دین پر ہی رکھیے، ادھر ادھر نہ کرے اس کو. ابو داؤد میں ہے وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِ، میں کبھی کبھی اپنے دل کو بدلہ بدلہ پاتا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ سبعین مرہ وفی روایہ مئہ مرہ، میں روزانہ ستر مرتبہ استغفار کر کے یا سو مرتبہ استغفار کر کے اپنے دل کو مضبوط کرتا ہوں. اورات سے، کلمات سے دل کو تقویت ملتی ہے. دوسری حدیث ترمذی میں ہے الا ان ھذہ القلوب لتصدو، یاد رکھو ان دلوں کو بھی زنگ لگتی ہے. وَإِنَّ جِلَاءَهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور اس کو سیقل کرنے، صاف کرنے کا طریقہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. زمین و آسمان و عرش و کرسی ہوئے سرمست پی کر جام اللہ، بہائے خون اگر تو عاشقوں کا تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ. اللہ اللہ ہے تو یہ جہان ہے، یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے. سبحان اللہ. اللہ 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 کرتے رہو، خوب اپنے دل کو صاف ستھرا رکھا کرو. بڑا مکرم کلمہ ہے، خوب کام کرتا ہے. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ. فی قلوبہم مرض، اللہ اکبر. قرآن شروع ہوا اور بیماریوں کے ذکر میں پہلا مرض ہی دل کا آیا ہے. دل کی بیماری غذاؤں سے بھی ہے، اس کی کثرت ہو جاتی ہے. کہتے ہیں چکنی چیزوں سے رکاوٹ آتی ہے، ورزش نہ ہونے سے. بخاری شریف کتاب الایمان میں ہے وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، صبح چلنے سے مدد لو، شام کو چلنے سے مدد لو، اور رات کے اندھیرے میں بھی تھوڑا چلو. دس دس منٹ اگر چلے نا تو آدھا گھنٹہ ہو گیا. اگر فاروقی کہتے ہیں آدھا گھنٹہ کافی ہے چوبیس گھنٹے میں. اگر پندرہ پندرہ منٹ چلیں گے تین ٹائم ہو گئے نا حدیث میں، پینتالیس منٹ ہو گئے. اور ڈاکٹر عبد الصمد کہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں جتنے منٹ ہیں اس کے ڈھائی فیصد زکات فرض ہوتی ہے، چھتیس منٹ بنتے ہیں. چھتیس منٹ آئی ایم واکنگ، آئی ایم واکنگ، آئی ایم واکنگ، آئی ایم واکنگ. ورزش کرنی پڑے گی. ایک طالب علم نے بخاری شریف کے درس میں خوب پوچھا بھئی یہ پانچ نمازیں اور یہ مسجد آنا جانا یہ کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا کافی ہے، لیکن صبح دو کھجور کا ناشتہ، دوپہر کو تین کا، شام کو دو یا تین کا، بس. آپ کھاتے ہیں ساڑھے چار کلو ٹائم کا، تو اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے یہاں سے سوراب بوٹ چلے، اور مولانا قاری مفتاح اللہ کے پیچھے عصر و مغرب پڑھے اور پھر وہاں سے روانہ ہو جائے, آئیے واقعیں عشاء میں یہاں پہنچے, دیکھو آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی. یہ مشکل کام بہت زیادہ ہے, چلت کا کام بہت مشکل ہے, خاص کر باہر نکلنا مولویوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. غریبانہ خلق مڑکائی, خود خلق غرق, پاکان زمانہ نیکان زمانہ, دئی بانے جو اندک کھڑا ہے نہیں خود روکا. اپنے کمرے میں, اپنے ہاں درسگاہ میں مناسب وقت میں آپ تھوڑا سا چلیں, اور نہیں چل سکتے تو کھانا کم کر لیں, وہ بھی کام صحیح ہو جائے گا. فی قلوبہم مرض, ہمارے اکثر علماء کرام ہارٹ فیل سے فوت ہو گئے. مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم کا ہارٹ فیل ہوا تھا, حضرت اقدس استاد گرامی قدر مولانا یوسف بنوری کا ہارٹ فیل ہوا, استاد گرامی قدر فقی النفس اپنے وقت کے عالمگیر بادشاہ مفتی احمد الرحمان صاحب کا ہارٹ فیل ہوا, محمود الملت والدین فقی و حاضح الامہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کا ہارٹ فیل ہوا. چول پتی بڑے جی ہو یا چامڑا کڑا ہو یا ہارٹ فیل. وقت کے گزرنے سے جسم بھاری ہوتا ہے اور دل پر اٹھا نہیں سکتا ہے. کہتے ہیں یہ دل جو ہے ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں 55,000 مرتبہ چکر کاٹتا ہے, اور اس دوران یہ خون صاف کرتا ہے اور وہ جسم پر تقسیم کرتا ہے, اور فضلات جو ہے وہ آنتڑی اور معدے میں بھیجتا ہے خروج کے لیے. بعض اطباء کہتے ہیں کہ دانتوں کا جو زنگ ہے میل ہے یہ براہ راست دل کو متاثر کرتا ہے. دانت بہت صاف رکھنا چاہیے, چمکتے ہوئے دانت. الا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن, انسانوں کے دل اللہ کی قدرت اور اس کے دو انگلیوں کے درمیان میں یقلب و آکف ہے شاہ. اللہ اکبر. ایک حکیم ہے ڈیرہ غازی خان میں, شجاع طاہر دوست ہے ہمارے, اس نے چند چیزوں کا رس نکالا ہے. وہ جو استعمال کرتا ہے ایک گھونٹ نہار منہ صبح, ایک گھونٹ نہار منہ شام, اس کے دل کے آس پاس کیلشیم زنگ جمع نہیں ہوتا, صاف آتا ہے. اس کو میں نے کہا کہ ایک تو یہ بڑی مکھیوں والا یہ گڑ کا لاوا, اس سے پیچھے ہٹو. بس حکیموں میں یہ مرض بہت ہے, یا نمک بورڈ ڈالے گا یا میٹھا بورڈ ڈالے گا. بندی کے نہیں کہ اعتدال بالکل رشتہ ارے کا سب گوڑی شربت دنوں پڑا ہے. بزرگوارم شیر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنا بنوایا, یعنی چند چیزیں ہیں اس کا رس ہے, یعنی کہ تش گوڑا دا تش گبین دیا نشم پڑے. عزیزم مولی فرید نے کہا کہ میں نے بھی اپنا بنایا, ہم تو اسی کا کھاتے ہیں وہ جو ڈاکٹر حکیم نے بنایا, لیکن فائدہ ہوا ہے, انجیوگرافی میں صاف آیا ہے. چند دن پہلے عزیزم اسجد کو تکلیف ہوئی سینے میں, آپ نے دعائیں بھی مانگی, وہ بھی انجیوگرافی صاف آئی. جو شخص بھی یہ دوا استعمال کرتا ہے صبح و شام ایک ایک گھونٹ, اللہ کے فضل و کرم سے اس کو دل کا عارضہ نہیں ہوگا, بہت مؤثر دوا ہے. یہ دوا ان کی چل چکی ہے, اگر دو کام وہ کرے, ایک تو بڑی مکھیوں کا شہد سے توبہ کرے نہ ڈالے وہ, اور دوسرا میٹھا کم کر لیں, تو یہ دوا اس صدی کا بہترین پیشکش ہے, تحفہ. علماء دین کہتے ہیں کہ گھی والی چیزیں کم کھائی جائیں, چکنے کم کھائے جائیں, گوشت بھی ہو تو سوکا روکا ہو, کھانا ہو تو آدھے پیٹ ہو تاکہ دل کو کام کرنے کا موقع ملے اور اس کا رفتار متاثر نہ ہو جائے. اور اصل تو قلوب اللہ کی مخلوق ہے, اس کے حکم سے چلتے ہیں. وہ ایک عربی اونٹنی پر سوار جا رہا تھا, ان کو اونٹنیوں سے بڑی عشق ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے. اچانک وہ اونٹنی نے کچھ اشارہ سا کیا, عربی اتر گیا نیچے. اونٹنی کو دیکھا تو اس کی آنسو گر رہے تھے, تو جلدی اس کو نہ نہ کر کے بٹھایا. اونٹنی نے اس طرح اپنے پہلو پر سر رکھا اور دم دے دیا. تو یہ اس اونٹنی کو کہتا ہے, اعضاؤ کا سلیمہ و جسم کا مستقیمہ فلم لا تنشو, آپ کے اعضاء ٹھیک ہے, جسم صحیح ہے, اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اس کے بوسے لے کے مری ہوئی اونٹنی کا پر یہ مکھ وتا چپی واغش دے اور تو ایز آخری ملاقات ہو شو تو پرتا ہے زدہ نے لاڑا ماں. اب معلوم داش ہوا, ایسا معلوم ہوا کہ جس کے حکم پر کوئی زندہ ہوتا ہے اس کا حکم آیا کہ آپ اور نہ چلے. اونٹنی کو وہی رکھ کے سلام عورتوں کو روان شور. ابو العباس مبرد الکابل کڈر پدر سرکی سرکل گڑی فی قلوبہم مرض, اصل میں موحد کے لیے ہے, دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, قلب سلیم مستقیم دل, توحید کا دل, سنت کا دل. ابو عثمان نہدی کا قول وہاں تفسیر مدارک میں ہے, ابو عثمان نہدی اس نے کہا قلب سلیم عن الشرک وعن البدع ومستقیم اے ملعان من التوحید والسنة. سبحان اللہ, ابو عثمان نہدی. تو مومن مسلم اور موحد کے دل کے لیے ہے کہ وہ سلیم ہے, سلیم سلامتیوں سے بھرا ہوا. چاہتے سب ہے کہ ہو اوج سوریا پہ مقیم, اوپر ستاروں کا ایک جرمٹ ہے اس کو سوریا کہتے ہیں. چاہتے سب ہے کہ ہو اوج سوریا پہ مقیم, پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم. اقبال کو بھی قرآن کا پتہ ہے, اصطلاحات خوب جانتا ہے. ایک جگہ کہتا ہے, خوار از مہجوری قرآن شدی, دیکھو مہجور کا لفظ. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, تو اقبال نے مہجور کا لفظ استعمال کیا. خوار از مہجوری قرآن شدی, قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل اور خوار ہو رہے ہو. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, پس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری بوجہ ہدایت قبول نہ کرنے کے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا بوجہ ان کے جھوٹ بولنے کے, کیونکہ کہتے ہیں ایمان و اسلام اور دل میں کفر رکھتے, یہ جھوٹ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت مچاؤ ملکوں میں, قالوا انما نحن مصلحون, کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اس لیے مشرکین کو بھی خوش رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی. با مسلمان اللہ اللہ باب رحمن رام رام, یہ منافق کا فلسفہ ہے. الا انهم هم المفسدون، یاد رکھو یہی فسادی ہے، ولیکن لا يشعرون، لیکن ان کو شعور تک نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ایمان لے آؤ جیسے ایمان لائے ہیں یہ لوگ. مفسرین کا اجماع ہے کہ الناس میں الف لام معہود ہے، اور معہود سے مراد وہ مسلمان جو پیغمبر اسلام پر ایمان لائے، ظاہر ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ مومنین اولین ہیں. اور یہ بھی علماء نے تسلیم کیا ہے کہ معیار ایمان میں اور عمل میں تمام صحابہ مقدم ہیں اور معتمد ہیں. ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ لائے، یہ اس لیے کہنا پڑا کہ انہوں نے تو کہا کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، لیکن اللہ نے کہا وما ہم بمومنین، یہ ایمان نہیں چاہیے. تو جب نہیں چاہیے تو پھر آپ اس کی مثال دے دیں، کوئی معیار پیش کرے، تو صحابہ کو بطور معیار کے پیش کیا کہ ان جیسے ایمان لے آئے. دوسری جگہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارے جیسے ایمان لائے تو ہدایت یافتہ ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ موڑا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ دور کے اختلاف میں پڑ جائے. لا الہ الا اللہ، کسی کا یہ لکھنا اور منشور بنانا کہ ہم سوائے انبیاء کے کسی کو معیاری ایمان نہیں سمجھتے، سراسر قرآن سے بے خبری، صحابہ کے منازل سے ناواقفیت، رفض کا شاخصانہ، اور دشمنان خدا اور رسول کی ہمراہی. قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ ایسا ایمان لاؤ ویسا، فرما ان لوگوں جیسے لاؤ. یہ بھی نہیں کہا کہ پیغمبر جیسے لے آؤ، کہ پیغمبر کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ ان جیسے کون ہے. فرمایا نہیں، یہ جو صحابہ ہے جو اللہ اور رسول و آخرت پر ایمان لا چکے ہیں، ان جیسے ایمان لے آؤ. تو معیار کے لیے اور کیا چاہیے؟ معیار اس سے بڑھ کر اور کیا ہو؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ، قالو، تو کہنے لگے، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہا، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ کما کر لو. سفہا جمع سفیہ، جیسے فقہا جمع فقیہ. فقہا حد درجے دانش مند، اور سفہا حد درجے بے دانش، بے فہم، بے شعور. سفہا ضد الفقہا، صحابہ کرام کے بارے میں عیب جوئی کرنا اور انہیں ناموزون کلمات سے یاد کرنا، یہ کافرانہ خصلت ہے اور منافقانہ روش ہے. اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات متفق ہیں کہ صحابہ عدول ہے، ایمان و عمل میں معیاری ہے اور موزون ہے. شیخ شبلی کا قول نقل کیا ہے مجدد نے مکتوبات میں، ما آمنا باللہ ولا برسولہ من عاب احد من الصحابہ، جس نے صحابہ میں عیب نکالا اس نے اللہ اور رسول پر ایمان ہی نہیں لایا. ترمذی شریف میں ہے، ایک شخص جس کے جنازے سے آپ نے انکار اس لیے کیا کہ کان یبغض عثمانا، کہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا. تو خلافت و ملوکیت میں، حیاء تجدید دین میں، تفہیمات میں صحابہ کے بارے میں یہ لکھنا کہ ان پر یہودی اخلاق کا اثر تھا، اور ان کے بارے میں یہ لکھنا کہ حضرت عثمان کی پالیسیاں بہت غلط تھی اور کمزور تھی، اور معاویہ کے بارے میں یہ کہنا کہ معاویہ کی پہلی بدعت، دوسری بدعت، تیسری بدعت، چوتھی بدعت، پانچویں بدعت، آپ نے بدعتیوں کے سرغنے کی کبھی بدعت گری ہے جو اصحاب رسول کے گر رہے ہیں دشمنان خدا اور رسول کو خوش کرنے کے لیے؟ صحابہ میں عیب جوئی اہل سنت سے خروج ہے. تفصیلات کے لیے امام اہل سنہ ابو الحسن الاشعری کی کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ ملاحظہ، وہ فرماتے ہیں وماویہ کان مجتہدا فی نوبتی، ماویہ بھی مجتہد تھے. مجتہد کو خطا پر ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر اجتہاد ثواب اور درست نکلا تو دو نیکیاں ملیں گی. تو علی دو نیکیوں کا مستحق ہے، معاویہ ایک نیکی کا، لیکن معاویہ پر تان جائز نہیں. لا الہ الا اللہ. باقی صحابہ کرام کے بارے میں عیب جوئی اور ان کی گرفت اور ان کی شان میں نامناسب کلمات اور ان کے بارے میں تاریخی فضولیات اور اس قسم کی چیزوں کو ابو بکر ابن العربی نے اپنی کتاب العواصم من القواصم میں زبردست جوابات دیے. ابو بکر ابن العربی غزالی کا خاص شاگرد ہے. یہ وہی ہے جنہوں نے کہا ہمارے استاذ امام غزالی فلسفہ میں گھس گیا تھا، پھر نکلنا چاہتا تھا لیکن نکل نہ سکا. انتقال کے وقت غزالی کے سینے پر بخاری شریف پڑی ہوئی تھی، اور فرماتے ہیں انا قلیل البدع فی الحدیث، حدیث میں میری پونجی بہت کم ہے، میرا وقت سارا فلسفہ میں ضائع ہو گیا. کمال کے آدمی ہے. رہ گئی رسم ازار بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برک طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی. مسجد مرسی اخواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. غزالی کی تلقین بڑی زبردست تھی. قیل له کلام بسیط فی التفسیر، حضرت شاہ صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں سنا ہے کوئی بڑی تفسیر لکھی 500 جلدوں میں، توس کے اندر ایک تفسیر نظر آئی، وہ غزالی کی طرف منسوب ہے. تفسیر کا نام ہے جواہر القرآن و درلو. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں سب کچھ وہی سے لیا ہے، کہیں سے وہ نسخہ ہاتھ آیا ہے، کیونکہ راضی جو کچھ کر رہے ہیں وہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. نہ ایک آدمی اپنی سوچ سے تفسیر میں ایسا لکھ سکتا ہے، یہ ضرور سامنے کوئی سرمایہ موجود ہے. تو صحابہ کرام پر اعتراض کرنا جائز نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے ہاں منع ہے، اس سے پیغمبر پر اثر ہوگا. اور صحابہ کی تربیت و تعلیم پیغمبر نے خود کیے، وہی کے ساتھ کیے، اس لیے صحابہ جیسے نفوس قدسیہ قیامت تک نہیں آ سکیں گے. کأن ربک لم یخلق لخشیتی سواہم من الخلق انسانا. دنیا کے اندر ابن قیم کہتے ہیں الا انهم هم السفهاء. یاد رکھو بے شک یہ صحابہ پر اعتراض کرنے والے, اس کا نام تفہیمات رکھے یا خلافت و ملوکیت یا احیاء تجدید دین, یہ سب کے سب حقیقت میں ہم الصفحہ حماقت بری کتابیں. ولیکن لا یعلمون, لیکن ان کو علم ہی نہیں ہے, جانتے نہیں, تفسیر نہیں, تحریف ہے, کتابیں نہیں ہیں, صحابہ اور بزرگان دین پر رد و قدح سے بری ہوئی ہے. ایسی کتابوں کا فائدے کی جگہ نقصان ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ, لا یعلمون, اس سے پتہ چلا کہ ہر علم علم نہیں ہے. ابو الحسن فیضی نے بے نکات تفسیر لکھی, زبر زیر نقطہ اس میں نہیں آنے دیا, سواتِ الالحام. اس کا باپ تھا مبارک, وہ ایران سے آیا تھا اور شعبدہ بازی سے متاثر کیا اکبر بادشاہ کو, اور اکبر بادشاہ نے شیخ المحدثین مولانا محمد نبی کو سرکش گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے باندھا اور لاتوں سے وہ مر گیا, کیونکہ شیخ المحدثین کے ہوتے ہوئے مبارک اور ان کے بیٹوں کا جادو چلتا نہیں تھا. وہ تمام علماء زمانہ کے استاد اور شیخ, یہاں تک کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی, انہوں نے بھی ان سے تلبس کیا ہے, شیخ المحدثین سے. یا یہ وہ اکبر بادشاہ تھا کہ جب یہ شہزادہ تھا تو 12-1 بجے مسجد جا کے جھاڑو لگاتا تھا, کہتے اللہ کا گھر ہے, اور علماء کو دیکھ کے روتا تھا کہ وارثۃ الانبیاء ہے. لیکن انہوں نے آ کر کے فیضی نے اور ابو الفضل نے اور مبارک نے ان کا دماغ خراب کیا, اور پھر علماء سے کشتیاں بھر بھر کے دریا میں پھینکتے تھے. استغفر اللہ واتوب الیہ. لا یعلمون, یہ علم نہیں ہے, جہل ہے. علم وہ ہے کہ تجھے حق راستہ بتائے. اگر آپ کو حق راستے سے دور کر رہے ہیں تو اس کو علم مت کہے. علمی کے رائے حق نہ نمایت جہالت است, فارسی والوں نے فیصلے کیے. وہ علم جو حق کا راستہ نہیں بتاتا, بدعت بتا رہا ہے, شرک بتا رہا ہے, خدا کی عظمت کے بجائے درگاہوں کی طرف موڑ رہا ہے. علمی کے رائے حق نہ نمایت جہالت است. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے, قالوا آمنا, کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اور جب تنہائی میں چلے جاتے ہیں اپنے جیسے شیطانوں کے پاس, قالوا إِنَّمَا مَعَكُمْ, ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, ہم مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے. استہزاء کسی کبیر کو صغیر دکھانا, کسی عاقل کو بے عقل سمجھنا, کسی عزت کو ذلت کا بٹھا لگانا, اس کو استہزاء یا استہزئ کہتے ہیں. منع فرمایا ہے بددہ کا دوہے کا, جو لوگوں کا مذاق اڑائے گا اس کا مذاق اڑایا جائے گا, وہ لوگوں کے ہنسنے کا قابل ہو جائے گا. اللہ یستہزئ بہم, اللہ سزا دے گا ان کو ان کے استہزے کی. یہ مشاکلت سوری ہے, اللہ ان کا استہزاء کرتا ہے, یعنی اللہ سزا دے گا ان کے استہزاء کی. الفاظ وہی بولے جاتے ہیں, مراد عواقب ہوتے ہیں, اور وہ ہے استہزاء کا سزا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور ڈھیل دیتا ہے ان کو, یہ اپنی سرکشی میں سرگردان رہیں گے. اللہ اکبر. آیت سے پتہ چلا کہ شاعر اللہ کی توہین کی طرح استہزاء بھی کفر ہے. شاہ عبدالعزیز نے اپنے فتاوی کے اندر اہانۃ العلماء کفر، اس پر فتویٰ لکھا ہے باقاعدہ کہ علماء دین کی توہین سے دین کی توہین ہوتی ہے، اس لیے علماء دین کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا یا مدرسے اور مسجدوں کے بارے میں ناموزون کلام کرنا اندیشہ ہے کہ ایسے شخص کا ایمان سلب ہوا. اللہ اکبر و کبیر. قرآن کریم سورۃ ہود میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو کشتی بنا رہے تھے، لوگ جب وہاں سے گزرتے تھے تو وہ استہزاء کرتے تھے، انہی استہزاء کے پاداش میں وہ طوفان میں اور پانی میں غرق کر دیے جائے. مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب شیاطین سے ملتے، غلط لوگوں کو شیاطین کہا کیونکہ غلط کار لوگوں کے کرتب سے شیطان خوش ہوتا ہے اور شیطان اپنا کام ان سے لیتا ہے. کبھی مدرسوں کے خلاف بیان، کبھی علماء و طلباء کے خلاف بیان. قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، استہزاء بالآیات یا استہزاء بشعائر الدین. فتاوی علماء سندھ میں لکھا ہے کہ دین کے طلباء کا استہزاء کرنا یہ بھی کفر کا باعث ہے. ایک فتاوی ہے، فتاوی علماء سندھ. کیونکہ طالب حقیقت میں عالم ہے، بیدبار ما یعول الیہ، آج نہیں تو چند سال میں عالم دین ہوگا. جس طرح قرآن کی ایک سورت کی بے ادبی بھی پورے قرآن کی بے ادبی ہے، اس طرح ایک طالب کی بے حرمتی یہ پورے علم اور علماء کی بے حرمتی ہے. امت پر فرض ہے کہ دین کے لیے علماء طلباء مساجد مدارس سب کی تکریم اور تعظیم بجا لائے. آیت کا یہ حاصل ہے. اور جو لوگ اس قسم کے استہزاء، اہانت اور بیدبی کے مرتکب ہیں، بظاہر ان کی معافی کی صورت نہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ سرکشی میں مزید سرگردان رہیں گے، آئے دن ان کا کام کوئی نہ کوئی بے دینی کا کام ہو. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت کے بدلے میں. اگر صحابہ جیسے ایمان لے آتے تو ہدایت مل جاتی، اگر صحابہ پر اعتماد کر لیتے اور انہیں ایمان اور اعمال کا معیار سمجھ لیتے تو ہدایت یافتہ ہوتے. اگر شاعر دین، علماء طلباء، مساجد مدارس کا احترام کرتے تو یہ عین ہدایت تھی، لیکن انہوں نے برعکس کیا اور اس میں دلالت ہے. دنیا خرید فروخت کی منڈی ہے، کچھ لوگ نیکیاں جمع کر رہے ہیں، کچھ لوگ بربادیاں جمع کر رہے ہیں. کچھ لوگ منڈیوں میں کڑے ہیں، کچھ مساجد میں جلوہ افروز ہیں. وہ بھی تجار ہیں اور یہ بھی تجار ہیں، لیکن وہ تجار خطرے میں ہیں اور یہ تجار خیر و عافیت میں ہیں، الحمدللہ. اس لیے اللہ نے ان کے لیے اشترا کا صیغہ استعمال کیا. یہی لوگ خرید سکتے تھے گمراہی چھوڑ کر ہدایت، لیکن انہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی لے لی. یہ ناکام تجارت ہے. فما ربحت تجارتہم، کچھ فائدہ نہیں دے گی ان کو تجارت. وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہو. دو قسم کے اموال ہیں، ایک سونا اور دوسری چاندی، ان کو اسلین یا نقدین کہتے ہیں. اور دو قسم کے کاروبار ہیں دنیا میں، ایک زمین سے فصلیں اگانا اس کو زراعت کہتے ہیں، اور ایک مال سے مال پیدا کرنا اس کو تجارت کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام اولیاء اور متقیوں کا پسندیدہ کام وہ تجارت ہے. من اراد الدنیا فلیتجر، جو دنیا دار بننا چاہے وہ تجارت کرے. ومن اراد الاخرہ فلیتزہد، جو آخرت چاہے چھوڑے، رہنے دو. بس قافلہ رفتند ما ہم میروے، از برائے چند روزے ای بسس. 63 سال زندگی گزر گئی، چند سال چند مہینے چند دن باقی ہوں گے، خیر و عافیت سے اللہ گزارے. قافلہ رفتند ما ہم میروے، از برائے چند روزے ای بسس. لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں شیخ سعدی سے کوئی ملنے گیا تھا، وہ موجود نہیں تھے، ان کی بیٹی تھی سعدی، ابھی بھی نام تھا. ان سے کہا سعدی دری جا سکونت کردان، سعدی یہاں رہ رہا ہے. انہوں نے کہا اس میں کیا نقصان ہے؟ کہا چند جھونپڑیاں ہیں اور پتے اور شاخیں لگی ہے. تو سعدی کی بیٹی بھی سچ مچ سعدی تھی، اس نے اندر سے یہ شعر کہا کہ قافلہ رفتند ما ہم میروے، ایک جہان چلا گیا اور ہم بھی جانے والے ہیں. اور از برائے چند روزی ای بس، اس مختصر زندگی کے لیے یہی بہت ہے. کم مال کمایا تو کب حساب دو گے، زیادہ مال کمایا تو زیادہ حساب دو گے. اللہ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ جب بخیر و عافیت فرمائے. کہتے ہیں انبیاء و مرسلین سب تجار تھے. انبیاء میں لوط علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت کے باغات تھے، مورخین نے لکھا ہے. اور دنیا میں سے تجارت سے آباد ہے. زراعت تو بنگ کا بھی خاور کنا و خاور بیستا پا خونا، سلمن غنم دما مجان و شل پپاؤ کیا و بے خوڑل پداؤ کی. 100 من گندم جس کے گھر آئے نا، اس نے کہا کیا ہے؟ ایک پاؤ تھا، ختم ہو گیا. تو فضلی استاد ورتوی میں سلمن غنم دما مجان و شل پپاؤ کے او بے خوڑل پداؤ کی، پدوے و خوڑل بس ختم ہے. اللہ اکبر. حیران کن بات یہ کہ مظاہرے کو قرآن پاک میں کفار کہتے ہیں. لیغیظ بہم الکفار کمثل غیث، کیا ہے عجب الکفار نباتو، یہاں پر بھی کفار سے مراد مظاہرے ہیں. میں نے شیخ القرآن مولانا طاہر سے بھی بات کی تھی، شیخ القرآن غلام اللہ خان سے بھی کی، حضرت مولانا عبد الغنی رحیم یار خان سے بھی پوچھا تھا، مولانا شمس الحق افغانی سے بھی. ما عجاب دی جواب شافیہ. میں نے کہا یہ مظاہرے پر ٹول زور راغل دی، غریب تک کافر وہی خیر دے، گازری بولے یا پیدا کہ خٹکی دوانی یا گئی راڑی غنم جوار اگئی گٹھی، اور کافر دیا کفار دی. اصل میں ناشکری بہت زیادہ ہے. توبہ. فمارا بحق تجارت ہو. ایک نقطہ یاد رکھے، بھولنا نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ایوہا الی تجارت ثابت ہے، بعد ما یوہا الی آپ نے تجارت فرمائی، صحاح میں ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملا. کسی صحابی سے جابر بن عبداللہ سے اونٹ خریدا, مدینہ پہنچ کے اونٹ بھی دے دیا, پیسے بھی واپس کیے. علی کو درہم دیا, دینار دیا, جاؤ قربانی کے لیے بکرا لاؤ. اس نے ایک دینار کے دو بکرے لے لیے اور واپس ایک بکرا دو دینار کا بیچا, ایک بکرا اور دو دینار لے آیا. آپ نے کہا آپ تو بہترین تاجر ہیں. دعا دیا آپ نے, فرمایا بکرا رکھو دینار تم لے لو, میں درہم و دینار اکٹھے کرنے نہیں آیا. اللہم صلی وسلم علیہ. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے الاکتساب فی الرزق المستطاب, کہ ایک عالم, ایک طالب, ایک مسلمان کس طرح رزق حلال کمائے گا, کیا طریقے کرے گا وہ. اور کہتے ہیں دنیا میں پہلا شخص جس کے کاروبار میں بینک کا رنگ پایا جاتا ہے وہ امام ابو حنیفہ تھے. آپ درس دیتے تھے, طالب علم سامنے ہوتے جیسے آپ سامنے, تو جار اس طرف سے آتے تھے, اس طرف سے. جب وقفہ ہو جاتا تھا تو جار پورے امنڈ آتے تھے, اس طرح اس طرح اس طرح, ہاں نہ ہاں نہ. اور اتنا سرمایہ ہوتا تھا کہ آپ کو کہا گیا کہ بغداد کے سٹور سارے بھر گئے, آپ نے کہا ہمدان رکھو, فلاں جگہ رکھو, بس سات والے جگہوں میں رکھو. اٹھتے نہیں تھے. سبحان اللہ, امام اعظم ہر چیز میں امام اعظم. اور جب کوئی تجارت کرتا ہو درس میں نہیں آتا, آپ فرماتے طفل من الاطفال, چھوٹا بچہ ہے, منا ہے, منے کو دیکھو ذرا, یہ منوں کا کام. امام صاحب بازار مارکیٹ نہیں جاتے تھے, کہتے اپنا معتمد خاص رکھو, یہ کام وہ کرے, آپ مسجد سے باہر نہ جائیں. لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنیفہ. سبحان اللہ, کیا شان ہے حضرت. امام اعظم کے تذکرے سے دل بیدار ہوتا ہے. عائد ذکر نومان لنا ان ذکر ہو بسکل ما کررت ہوں یتدو. امام شافی کی طرف منسوب شعر ہے کہ امام اعظم کے تذکرے کرتے رہو, ان کا ذکر تو مشک ہے, جیسے جیسے چھیڑو گے خوشبو مہکے گی. سبحان اللہ. الدین دین محمد ابن کرامی ہے والفقہ فقہ ابی حنیفہ النعمانی. فقہ میں اللہ نے آپ کو سرتاج بنایا. آپ کے شاگرد امام محمد نے کتاب لکھی الاکتساب فی الرزق المستطاب. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمہ اللہ کے کتب خانے میں سنا اصلی نسخہ موجود ہے. اصلی نسخہ شمس العلم میں سرخسی کے پاس تھا 434 میں. اس نے اس کی شرح لکھی الکسب. او یار کیا الکسب لکھ دیا, الاکتساب غائب ہو گیا, پتہ ہی نہیں کون سا ہے. شرح ایسا ممزوج چلایا کہ عبارت محمد اور عبارت سرخسی کے درمیان امتیاز مشکل ہے. شیخ نے مجھے کہا میرے پاس حمص کا لکھا ہوا ہے, قلمی نسخہ ہے. مولانا محمد طیب صاحب بارک اللہ فی حیاتی ہی, انہوں نے بھی فرمایا آ جاؤ سارا کتب خانہ حاضر ہے. میں نے کہا میں آؤں گا لیکن چار چھ گھنٹے, شیخ کے کتب خانے میں رہو، سارا دن رہے آپ، جو کتاب آپ کو پسند ہو وہی سے اٹھا کے لے آئے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صالح وقت میں، اچھی گھڑیوں میں وہاں کتب خانے میں بھی جانا نصیب ہو جائے، کیونکہ شیخ بہت وسیع الاطلاع تھے اور بڑے زمانے تک اس نے کسب کیا تھا. بڑی نایاب کتاب ہے، ابوبکر ترتوشی کی کتاب الاقلین فی علوم التنزیل بھی شیخ کے پاس ہے. اللہ اکبر. اور سنا مجدد علی الرحمت کا جو اصلی نسخہ ہے مکتوبات کا، وہ بھی مولانا کے پاس تھا، اس پر مولانا عبید اللہ سندھی کی تحریر ہے، حاشیہ ہے. مولانا عبید اللہ سندھی مجدد صاحب کے مکتوبات سبقت پڑھاتے تھے، جس طرح ہم بیضاوی و مشکات پڑھتے، اس طرح طالب علموں کو درس میں تقسیم کر کے یہاں رکھ کے درس دیتے تھے. کتاب بہت علوم سے لبریز ہے. سندھ کے مولانا غلام مصطفیٰ خان صاحب، جو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کہلاتے تھے، انہوں نے چھپوائی ہے، اور جب تک وہ زندہ تھے دور حدیث والوں کے لیے ہر سال بیچتے تھے مفت. حضرت کا وصال ہو گیا تو پر پسماندگان نے نہیں بھیجا. حیدرآباد میں ایک اور عالم بھی تھے، مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی، بحر زخار لا یوجد نظیره فی ساعت الاطلاع، ولہ ملکۃ موہوبہ علی التحشی والتحقیق والتدقیق، ولہ حواشی عالیہ وتحقیقات غالیہ علی الکتب القیمہ. بہت ساری کتابوں پر حواشی لکھے ہیں. مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی وہ اور ہے، وہ بحر زخار. اور ایک مولانا غلام مصطفیٰ خان صاحب تھے، وہ پیری مریدی کرتے تھے، ہم بھی خدمت میں پیش ہوئے ہیں، پیری مریدی تو ہم نہیں کرتے، ویسے ہی ملاقات کرنے گئے تھے. فمار بحت تجارت ہوم، کوئی کام نہیں آئے گی ان کی تجارت، مرابہ ربس ہے، اصل قیمت بتا دی اور آپ نے فائدہ رکھا، یہ مرابہ ہے. اور آپ نے کہا میں نے اتنے کا لیا اور اتنے ہی کا لے لیا، یہ تولیا ہے، بے تولیا ہے. بیو سمجھنا بہت ضروری ہے. حضرت عمر نے اعلان کیا، ترمذی شریف میں ہے، لا یبیعن فی سوقنا من لم یتفقہ، جن کو فقہ نہیں آتی وہ مدینے کے بازار میں چیزیں بیچنے اور خریدنے نہ آیا کرے. مدینے کے بازار میں وہ لوگ دکانیں لگائیں جو فقہا. لا یبیعن فی سوقنا من لم یتفقہ، ترمذی شریف. اور زید بن ارقم نے ایک معاملہ کیا تھا، اس میں غلطی آ رہی تھی. زید بن ارقم بڑے اونچے لوگوں میں سے، 19 غزوات میں شریک رہے پیغمبر کے ساتھ. حضرت عائشہ نے ان کو خط لکھا اور ان کو کہا اس بے سے پیچھے ہٹو، توبہ کرو، ورنہ ابتل اللہ حجک و جہادک ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے پیغمبر کے ہمراہ حج کیا ہے اور 19 غزوات لڑے، سب کا اجر اللہ باطل کر دے. معلوم ہو خرید و فروخ میں احتیاط نہ کرنے سے شدید نقصان ہوتا ہے. یعنی کہ مسجد میں مولوی صاحب ہو اور عالم دین ہو، بازار میں رام چندر ہو، مسجد میں جو ہے نا شیخ الحدیث صاحب ہے اور مارکیٹ کے اندر پھر عبداللہ سنگھ ہے، دونوں جگہ ایک جیسے مومن رہو. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اللہ اکبر. امام بخاری تو جا رہے، امام مسلم میں امام ترمذی سب کی بڑی بڑی تجارتیں ہیں. امام ابو یوسف کو امام اعظم نے منع کیا تھا تم مصروف بہت ہو جاؤ گے میرے بعد، سارا جہان آپ کے علم کا محتاج ہوگا، اپنے لیے کوئی آدمی رکھو خود مت کرو. امام صاحب کہتے ہیں مجھے اجازت نہیں. وہ امام ابو حنیفہ کو مالک و آقا کہتے ہیں، کہتے ہیں سب میرے اساتذہ ہیں لیکن ابو حنیفہ میرے مالک ہیں، اس نے مجھے خریدا ہے اور مجھے علم پڑھایا ہے. فرماتے تھے کوئی کہتا ابو حنیفہ ابو حنیفہ نے بھید بھی سے، تو کہتے اغسل فمک بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ، پہلے اپنے منہ گرم پانی اور صابن سے کنگالو پھر ہمارے استاذ کا نام لو. امام ابو یوسف تو حافظ الحدیث ہے، ابن الجوزی نے وعی میں لکھا کتاب الوعی، ما کان احفظ احد منہ، ابو یوسف کے وقت میں ان سے بڑا حافظ الحدیث نہیں تھا. تو کسی نے کہا ابو حنیفہ کو بھی احادیث یاد تھی، تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کان اماما، وہ تو امام تھے دین کے، لا الہ الا اللہ. کہا حدیثوں کے حفظ کی کیا بات ہے، امام ابو حنیفہ تو کان اماما، اسلام کے بڑے اماموں میں سے. دیکھیے حضرت پر حضرت کوثری کی لکھی ہوئی کتاب حسن التقاضی فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی، بہت اعلی اور عمدہ کتاب. یہ ایچ ایم سعید نے سب کتابیں کوثری کی شائع کی، ایچ ایم سعید نے. بازوق طلباء دنیا میں علم کے ساتھ رہنے سہنے والے حضرات شیخ کی تمام تصنیفات حاصل کر، ایک کتاب بھی نہ چھوڑے، سب آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور ایسا ایسا اس طرح استاد محترم حضرت بنوری کا ان پر مقدمہ ہے، موالحانہ مقدمہ ہے. معارف سنن میں مشکل اور ادق مقامات حل کرتے ہوئے حضرت بن نوری بڑی شان سے لکھتے ہیں کما حق کا کہو شیخ نل کوسری، جیسے ہمارے استاد شیخ کوسری نے اس کو حل کیا ہے، کما حق کا کہو شیخ نل کوسری. تجارت خرید و فروخت اسلامی آداب اور زندگی کا حصہ ہے. قیل لمحمد صنفت فی کل شے وما صنفت فی التقوى والورع، امام محمد سے کہا گیا آپ نے ہر موضوع پر کتاب لکھی تقوی اور ورع پہ نہیں لکھی. قال صنفت فی البیوع، میں نے کتاب البیوع لکھی، اور جس کے خرید فروخت صحیح ہو وہ اعلیٰ درجے کا متقی و پارسا ہو. دیکھیے حضرت پر کوثری کی کتاب بلوغ الامانی، بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد ابن الحسن الشیبانی، کیا کتابیں لکھی ہمارے شیخ نے، شیخ الشیخ. لمحات النظر فی سیرت الامام زفر، الامتاع بتذکرت صاحبیہ محمد ابن حسن و محمد ابن شجاع، النکت الطریفہ فی تردد ابن ابی شیبہ علی ابی حنیفہ، تانیب الخطیب فی ما ساق فی ابی حنیفہ من الاکاذیب. سبحان اللہ. اور بیش بہا کتاب حضرت کی فقہ اہل العراق و حدیثوں، فقہاء عراق اور ان کی مناسبت سے فقہاء ہند، ہمارے بزرگوں کا تذکرہ بھی اس میں ہوا ہے. اور آخری تصنیف شیخ کی ہے الاستفسار فی مسألۃ الجبر والاختیار، یہ اعتزال کے رد میں ہے، الاستفسار فی مسألۃ الجبر والاختیار. 77 سال عمر ہو گئی ہے فرماتے ہیں، شاید میں اور نہ لکھ سکوں، یہ آخری کتاب. لا الہ الا اللہ. ایک دفعہ سفر کر رہے تھے اور کشتی ڈوب گئی، شیخ بھی ڈوب گئے، کسی نے کنارے سے دیکھا اور وہ بچانے آیا. اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، حضرت کو باہر نکالا اور بالکل سب کچھ بھول گئے. پھر ان مقامات پر دوبارہ گئے جہاں پہلے گئے تھے تاکہ علم مضبوط رہے، شک شبہ نہ آئے. مسئلہ توسل میں ایک کتاب لکھی ہے، ارغام المرید. ارغام المرید، سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ شیخ کی 14 اولادیں ہوئی ہیں، سب کے سب ان کی زندگی میں فوت ہوئی ہے. وفات کے وقت صرف وہ اور بیوی دو تھے. دنیا کے مصائب و شدائد بھی بہت آئے. ان کی ایک بیٹی تھی جن کی عمر 16 سال تھی اور ان کا انتقال ہو رہا تھا. اپنے والد شیخ زید الکوثری کو کہا کہ یہ جو نماز ہے اس وقت کی، یہ میں پڑھ نہیں سکوں گی. تو پھر میرے دفنانے سے پہلے پہلے آپ اس کا فدیہ دے دیں. وہ ایک نماز اس کی رہ گئی، انتقال ہو گیا، اور شیخ نے جنازہ پڑھنے سے پہلے ہی فدیہ ادا کر لیا. جس گھر کے بچوں کا یہ عالم ہو، 14-15 سال کی لڑکی باپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ ایک نماز جو ہے ابا جی شاید میں پڑھ نہیں سکوں گی، تو آپ پھر اس کا فدیہ دے دیں. اللہ. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ منافقین وہی لوگ ہیں، یہ صحابہ کے سر کا عزت کا سودا کرنے والے اور صحابہ کو برا بلا کہہ کے سیاست کرنے والے. اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، جنہوں نے گمراہی اختیار کی ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم، نہیں ہے کامیاب ان کی تجارت. تجارت تو تب تجارت ہے جب فائدہ ہو، لیکن تجارت کبھی نیچے ہوتی ہے کبھی اوپر جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں تاجر کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، اس کو خبر ملتی ہے کہ فلاں جگہ 15 لاکھ کا مال سارا ڈوب گیا، وہ کہتے ہیں فلاں جگہ سے 25 کا اور اٹھایا. پھر خبر آتی ہے کہ اس میں 60 لاکھ کا فائدہ ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، یہ تاجر ہے. اور اس کو کہا کہ ڈوب گیا اور یہ بھی گھر کے اندر بیمار پڑ جائے، گر پڑے، یہ تاجر تھوڑی ہے، یہ تو طفل ہے، طفل مکتب ہے. مال مال کو کھینچتا ہے، مال جائے گا تو مال آئے گا. التاجر الصادق الامین، مال انبیاء والنبیین، وہ تاجر جو سچا ہو، دیانتدار ہو، وہ قیامت کے دن انبیاء و مرسلین کے ساتھ اٹھے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو التجار ہم الفجار، یہی بدترین کائنات. فبار بحق تجارت ہم وما کانوا مہتدین. شیخ الحدیث مولانا زکریا مرحوم نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے غالباً فضائل تجارت، اچھی کتاب ہے اردو میں، اس کو پڑھ لیں آپ. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا سہارنپور کے اکابر علماء میں سے، ہندوستان کے جلیل القدر محدث ہے، نابغہ وقت ہے، بہت قیمتی بیشبہا کتابیں لکھی ہے، اور جزر المسالک فی شرح معطل امام مالک، تعلیقات ابی داود، کوکب الدری فی شرح ترمذی، لابع الدراری علی الجامع السعیل البخاری، کتاب العمرہ، کتاب الحج عربی میں جلد مجلدات میں، اور بہت وسیع قلم شیخ کر رہا ہے. پس کام نہیں دے گا ان کو تجارت، تجارت ان کی فیل ہے کیونکہ بے دین ہے، اور اہل دین کے بارے میں دنیا پرستی اختیار کی، وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہے. دیکھو تجارت ناکام ہو گئی ہے، دنیا گئی، وما کانوا مہتدین آخرت گئی، خسرت دنیا والا آخرت. صحابہ کے دشمنوں کا اور صحابہ کرام کے بدخواہوں کا اور ان کے عیب جوئی کرنے والوں کا انجام اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی دنیا بھی غرق اور آخرت بھی تباہ. اعاذنا اللہ منہا وایاکم. مثلہم، مثال ان کی، کفار کی بھی اور منافقوں کی بھی، کیونکہ سابقہ میں دو جماعتیں گزری ہیں، ایک ان الذین کفروا میں کفار کی، اور دوسرے ومن الناس من یقول میں منافقین کی. اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ چونکہ ممثل لہو دو ہے تو مثالیں بھی دو آئی ہیں، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، منافقوں کا معاملہ ذرا پیچیدہ ہے، تمثیل ان کے لیے ہے. مثال ان کی جو سابقہ مذمومین ہے، سواؤن کانو کافرین اول منافقین، کا مثل الذی مانن، اس شخص کے، استوقد نارن، جو جلانا چاہے آگ، وقت کے معنی ایندھن، خشاک، وقت، استوقد باب استفعال سے، جلانا چاہا، فلما اضاءت ما حوله، جب آگ نے روشن کیا اس کے ارد گرد کو ماحول، ارد گرد، ذهب الله بنورهم، اللہ ختم کر دے ان کی روشنی کو، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، اور چھوڑ دے ان کو اندھیریوں میں، کچھ نہ دیکھے. دیکھو ذرا سی آگ کی چمک تھی، ظاہری کلمہ پڑا، دل میں تو ایمان تھا نہیں، ظاہری کلمہ پڑھنا استوقد نارا، ایک ظاہری چمک کے برابر سمجھ لو، لیکن چونکہ دل میں تو ایمان نہیں تھا، اب ویسے تو شعلہ آگے بڑھتا ہے لیکن خدا نے اس کو بجھا دیا، کیونکہ بغیر تصدیق قلب کے اقرار باللسان منظور نہیں ہے، اور جب تصدیق قلب نہیں ہے تو وہ شعلہ جو لسانی تھا وہ بجھ گیا، تو یہ اندھیرے میں رہ گئے. سمن ہم سمن، یہ بہرے ہیں. سمن جمع ہے اسم کی، اسم کے معنی بہرا، جو سنے نہیں. بکمن یہ جمع ہے ابکم کی، گونگے. اومیون یہ جمع ہے آما کی. فہم لا یرجعون، جیسے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوا، اس طرح ان کو کہا بہرے، گونگے، اندھے، صلاحیتیں ضائع کیے ہوئے، بس یہ کفر سے لوٹتے نہیں. بظاہر یہی مثال کافرین کی ہے. او کسویب من السماء، یا موسلادار بارش ہو آسمان کی طرف سے، اوپر سے جو چیزیں آتی ہیں وہ آسمان کی، فیصلے قضاء و قدر بھی اوپر سے آتے ہیں، بارش بھی اوپر سے برستی ہے. فیہ ظلمات، اور ان باد و باران میں اندھیرا ہو، ورعد اور کڑک ہو، و برق اور بجلی ہو، رات کڑک، گڑس گڑس، وہ جو آسمانی بجلی چمکتی ہے وہ رات ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، کر دے یہ انگلیوں کو کانوں میں، من الصوائق، آسمانی کڑک اور بجلی سے بچتے ہوئے، حذر الموت یخافون الموت، حذر الموت یحذرون حذر الموت، عامل اس کا حذف ہے. سوائق جمع ہے سوائقہ کی، سوائقہ کہتے ہیں تندر کو، آسمانی بجلی جو ایک جگہ گر جاتی ہے اس کو تندر کہتے ہیں، کڑک. واللہ محیطم بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے کفار کو، چونکہ کافرین و منافقین دونوں کافر ہیں، اللہ کی پکڑ میں دونوں ہیں. آسمان سے بجلی اور بارش چمکتی ہے، آسمان سے وحی کی بارش ہو رہی ہے، لیکن یہ تو تک قبول نہیں کرتے دل سے، صرف ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں. اسی میں اندھیرا بھی چھا جاتا ہے، اسی میں گڑگڑاہٹ کی بھی آواز آتی ہے، اسی میں بجلی بھی چمکتی ہے. یہ تمام خطرے دیکھ کر یہ خوف کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہیں تاکہ بجلی کی خطرناک آواز نہ سنے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کانوں میں انگلیاں دے کے بچ جائیں گے، اس سے کوئی بچتا ہے؟ اس طرح منافق کی چال چلن سے وہ خدائی گرفت سے کبھی بھی نہیں بچے گا. واللہ محیطم بالکافرین، یکاد البرق یخطف ابصارہ، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہوں کو. وہ آسمانی بجلی تندر بن کے جو نیچے گرتی ہے، عجیب عجیب واقعات ہیں، آدمی کو ڈھونڈتی ہے. ایک آدمی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا پہلے، وہاں آئی، پھر وہ دوسری جگہ چلا گیا، وہاں چلی گئی. اس کے بیٹے نے مجھے خود کہا کہ ہم وہاں درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ابا جی نے کہا بیٹے بہت بجلی کڑک رہی ہے، کہیں تندر نہ گرے، لہذا وہاں چلتے ہیں جہاں بوسے کا ڈیر تھا، بوساڑا کا. پہلے وہ کڑک آیا اس درخت پہ جہاں ہم تھے، پھر وہاں سے بوساڑے تلا لو. اور اے لڑکا جو بیٹھا تھا یہ سیاہ ہو گیا، بالکل سیاہ، اور بچ گیا، اور والد کو اتنا خراش نہیں ہے اور جان ختم ہو چکی. توبہ توبہ. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. بجلی جو ایک جگہ گرتی ہے اس کو کہتے ہیں تندر. ایک جہاز پر تندر گر گیا، ڈاکٹر سمد صاحب بتاتے ہیں. کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے چھت غائب ہو گئی، خالی کرسیوں پہ ہم بیٹھے ہوئے، چمک دھمک. جہاز کا کیا حال ہوگا؟ بس اللہ بچانے والا ہے، اس سے تو پرندہ ٹکراتا ہے تو گرتا ہے. کچھ دیر بعد پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہمارے جہاز پر تندر گر گیا، لیکن ہمارے پاس انتظام تھا تو وہ کسک گیا، اور ہم پرامن ہیں، جہاز کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن ہم مقررہ وقت سے دو گھنٹے پہلے پہنچیں گے. جہاز کو اتنا تیز کر دیا، توبہ. یہ مقررہ وقت سے ہم دو گھنٹے پہلے پہنچ جائیں. قریب ہے کہ بجلی، آسمانی بجلی، یختفو، ہتف یختفو، اچکنا، وہ چیل جو اوپر سے نیچے آتا ہے اور چوزا پکڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں خطف الخاطف. قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بینائی، کلما اضواء لہم، جیسے ان کے لیے روشنی ہو جائے، مشاؤ فیہ، یہ اس میں چلنے لگے، ذرا سی روشنی ہو گئی، بجلی آسمانی چمک گئی، اس میں کتنا چلے گا؟ یہاں سے وہاں تک جائے گا، پھر ختم. یہ جو زبانی کلمہ پڑھتے ہیں یہ آسمانی بجلی کی چمک سمجھ لے، اس میں پوری زندگی نہیں گزار سکتا، اس سے یہ پورا مسلمان نہیں ہوا ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، پھر وہ اندھیرا چھا جاتا ہے، قَامُوا، حیران پریشان کھڑے رہتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ان کے سننے کی صلاحیت اور ان کے دیکھنے کی صلاحیت. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. شیء ان، یہ بمانے مخلوق کے ہیں، جو چیز تخت الخلقت ہے اس پر قدرت کامل ہے، جو چیز تخت الخلق نہیں ہے اس کے لیے قدرت کی ضرورت نہیں ہے. والمسلۃ طویلۃ الذیل، فمن اراد التفصیل والتدلیل فعلیہ ان یراجع الی جہد المقل وعز المعز لمولانا محمود حسن الدیوبندی استاد العالم و شیخ العالم. کن کن چیزوں کو قدرت محیط ہے، اس مسئلے میں شاہ اسماعیل اور فضل حق خیر آبادی کے درمیان ابحاث ہوئی ہے اور مناظرات پیش آئے. فضل حق خیر آبادی بھی شاہ عبدالعزیز کا شاگرد ہے، لیکن ففیہ بعض الجنوح الی المحدثات واما اسماعیل الشہید فرأس الموحدین ووحید المتبعین بالسنن ومن المہرۃ الکاملہ بالقرآن والسنہ واللسان لا تستطیع ان تعرف والقلم عاجز ان يعبر عن مدائحه ومناقبه. زبان میں سکت نہیں ہے، قلم میں وہ جول نہیں ہے جو شاہ اسماعیل کے مدائح بیان کر لیں. وبهذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا ولو وفقنا لا نجعل النظر الثانی على ما سبق وبعدین نأتی بالتفصیل فی العبادہ والسبق الآتی بکرہ انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل وسلم على عبدک ورسولک ونبیک ونجیک محمد احمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان وجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فالله خير الحافظ وارحم الراحمين. ما شاء الله ولا قوه الا بالله، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.